متفرق بیانات. بیان نمبر ایک، غسل میت سے قبل کا بیان. درود شریف کی فضیلت. سرکار نامدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انمول ہیرے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رسالہ انمول ہیرے میں ایک تمثیل بیان فرماتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں، ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے. ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا. اسے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو. چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا. بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا. اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے. بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں. بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے. اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں. اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. دن کا اعلان. حضرت سیدنا امام بیہقی علی رحمۃ اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہ ہو سکے گا. یہ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے. جو یہاں جیسا کرے گا آخرت میں ویسا ہی بدلہ پائے گا. خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی زندگی میں قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں بھی موت اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، موت کے بعد آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. حشر میں اٹھنے تک اسی میں ہزاروں سال رہنا ہوگا. یہ کسی کے لیے گل و گلزار تو کسی کے لیے قعر عذاب و نار ہوگی. نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور قبر محبوب کے جلووں سے پر نور فرمائے. آئیے قبر سے متعلق کچھ روایات ملاحظہ فرمائیے. قبر کی حاضری پر گریا و زاری. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے. خوف عثمانی. اللہ اللہ. جامع القرآن. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدای رحمان عز و جل. ان کا لقب ذوالنورین تھا کہ ان کے نکاح میں رحمت کونین صاحب کعبہ قوسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں تھیں. انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی اور ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے. اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے. خوف خدا عز و جل کے غلبے کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا، اگر مجھے جنت و جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس میں جاؤں گا تو میں وہیں راکھ ہو جانا پسند کروں. سب سے پہلے قبر میں آنے والا. حضرت سیدنا عطا بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار سے روایت ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں. وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا. افسوس، سات کروڑ افسوس، ہمارے دلوں پر گناہوں کی تہیں جم چکی ہیں، حالانکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آ کر رہے گی، عین ممکن ہے آج ہی آ جائے اور ہم بھی قبر میں اتار دیے جائیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ افسوس، ہم صدموں سے بھرپور موت کی تیاری سے یکسر غافل ہیں۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جس سے زندگی میں آدمی کو محض دنیاوی محبت ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کی یاد تڑپاتی ہے اور یہ صدمہ مردے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کسی کا پھول جیسا اکلوتا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے، اور اگر ساتھ ہی اس کا کاروبار وغیرہ بھی تباہ ہو جائے تو اس کے صدمے کا کیا عالم ہوگا۔ نیز اگر وہ افسر بھی ہو اور مصیبت بالائے مصیبت اس کا وہ عہدہ بھی جاتا رہے تو اس پر جو کچھ صدمے کے پہاڑ ٹوٹیں گے اس کو وہی سمجھے گا۔ لہذا مردے کو بھی والدین، بیوی، بچوں، بھائی، بہنوں اور دوستوں کا فراق، نیز گاڑی، لباس، مکان، دکان، عمدہ پلنگ، فرنیچر، کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ، خون پسینے کی کمائی، عہدہ وغیرہ، ہر وہ چیز جس سے اسے محض دنیا کے لیے محبت تھی، اس کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، اور جو جتنا زیادہ لذت نفس کی خاطر راحتوں میں زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد ان آسائشوں کے چھوٹنے کا صدمہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جس کے پاس مال و دولت کم ہو اس کو اس کے چھوٹنے کا غم بھی کم، اور جس کے پاس زیادہ ہو اس کو چھوٹنے کا غم بھی زیادہ۔ یاد رہے، یہ کم یا زیادہ غم اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس نے اس مال و دولت سے دنیاوی محبت کی ہوگی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے ہیں، یہ انکشاف جان نکلتے ہی تدفین سے پہلے ہو جاتا ہے، اور وہ فانی دنیا کی جن جن نعمتوں پر مطمئن تھا ان کی جدائی کی آگ اس کے اندر شعلہ زن ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اللہ عز و جل کے نیک بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا کے مال و اسباب سے دل نہیں لگایا ہوتا، انہیں مال چھوٹنے کا صدمہ بھی نہیں ہوتا اور قبر میں ان کے خوب مزے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مومن کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کی جاتی ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، مومن اپنی قبر میں ایک سرسبز باغ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کی جاتی ہے، اور اس کی قبر 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور جنت کا باغ ہو۔ آئیے قبر روشن کرنے، آخرت سنوارنے، نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجیے، اور ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے، دل کا درد دور ہو گیا، پکا کلا، زمزم نگر، حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح کا بیان ہے، اچانک میرے دل میں درد ہوا، جب دواؤں سے فائدہ نہ ہوا تو باب المدینہ کراچی آ کر اسپتال میں دل کا آپریشن کروایا، مگر تکلیف ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی، درد کی بے شمار دوائیاں استعمال کی لیکن فائدہ نہ ہوا، آخرکار ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ الحمد اللہ عز و جل، اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ عز و جل نے میرے مرض کو دور کر دیا۔ دل میں گر درد ہو یا کہ سر درد ہو، پاؤ گے صحت قافلے میں چلو، آپریشن ٹلے اور شفائیں ملے، کر کے ہمت چلے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان نمبر 2، جنازے کی گاڑی میں بیان، درود شریف کی فضیلت۔ رسول اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام معاشناخ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبرستان کی حاضری، حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہو بکا کی، یعنی خوب رویا دھویا، اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا، پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی آ گئی۔ ایک روز والد مرحوم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، اے بیٹے، تم نے کیوں تاخیر کر دی؟ میں نے پوچھا کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس خواب کے بعد میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلائی بھائیو، معلوم ہوا کہ قبر والے رشتے داروں اور دوست یاروں کی آمد اور ان کی دعا اور ایصال ثواب پر خوش ہوتے ہیں، اور جو رشتے دار نہیں جاتا اس کے منتظر رہتے ہیں۔ لہذا میں قبرستان جا کر مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ سنت باعث یاد آخرت و مغفرت اور اہل قبور کے لیے سبب منفعت ہے۔ اس سلسلے میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر ایک، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر دو، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ نمبر تین، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ قبرستان کے مردے خواب میں آ پہنچے۔ ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتے اور جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز پڑھتے اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح دعائیں دیتے، اے قبر والوں، خدا تم کو انس عطا کرے، تمہاری غربت پر رحم کرے، تمہارے گناہ معاف فرمائے اور نیکیاں قبول کرے۔ وہی صاحب فرماتے ہیں، ایک شام بوقت رخصت میں اپنا قبرستان والا معمول پورا نہ کر سکا، یعنی انہیں دعائیں دیے بغیر ہی گھر آ گیا۔ میرے خواب میں ایک کثیر مخلوق آ گئی، میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ بولے ہم قبرستان والے ہیں، آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ہم کو ہدیہ یعنی تحفہ دیتے تھے اور آج نہ دیا۔ میں نے کہا وہ ہدیہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ ہدیہ دعاؤں کا تھا۔ میں نے کہا اچھا، اب یہ ہدیہ میں تم کو پھر سے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے اس معمول کو کبھی ترک نہ کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مرنے والے اپنی قبروں پر آنے اور جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب زندہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 650 پر والیوم نمبر 9 پیج نمبر 650 پر نقل کرتے ہیں، مؤمنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، روزے عید، روزے عاشورہ اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ ہے کون کے گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسانوں کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ نورانی لباس۔ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں اللہ عز و جل کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، ہم اسے پہن لیتے ہیں۔ جلوہ یار سے ہو قبر آباد، وحشت قبر سے بچا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا فوت شدہ مسلمانوں کو زندوں کی دعاؤں کا بے حد فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 397 پیج 397 پر ہے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہوں سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ مجھ کو ثواب بھیجو، دعائیں ہزار دو، گو قبر میں اتارا نہ دل سے اتار دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبرستان کے مدنی پھول. نمبر ایک, قبرستان میں اس طرح کھڑے ہو کہ قبلے کی طرف پیٹ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بالاثر. ترجمہ, اے قبر والوں تم پر سلام ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. نمبر دو, قبرستان کے حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے حدیث پاک کے ان الفاظ کو یاد کیجئے, کما تدین و تدان, یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. نمبر تین, قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے, جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. نمبر چار, یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں. نمبر پانچ, قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے. نمبر چھ, قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے, اس میں سوئے ادب یعنی بے ادبی اور بد فالی ہے. نمبر سات, قبر پر چراغ یا جلتی موم بتی وغیرہ نہ رکھیے کہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت ہوتی ہے. ہاں اگر آپ کے پاس چارجر, ٹارچ یا ٹارچ والا موبائل فون نہ ہو, گورنمنٹ کی بتیاں بھی نہ ہو یا بند ہو اور رات کے اندھیرے میں رات چلنے یا دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے روشنی مقصود ہو, تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے. نمبر آٹھ, قبر پر پاؤں رکھنا یا سونے سے قبر والے کو ایذا ہوتی ہے اور بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لہذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے, نہ کسی قبر کو روندے, نہ کسی قبر پر بیٹھے اور نہ ہی ٹیک لگائے, کیونکہ اس سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. چنانچہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیے. نمبر ایک, مجھے آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں. نمبر دو, اگر کوئی شخص انگاروں پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجتماع ذکر و نعت برائے ایصال ثواب. بیان نمبر ایک, ایمان کی حفاظت, درود شریف کی فضیلت. امام الصابرین سید الشاکرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے, اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام, کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے, میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں, اور تمہاری امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلعم بن باعورہ کا انجام. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بلعم بن باعورہ کی جبارین نامی قوم سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے کر آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہمارے بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں. تمہارے پاس اس میں آدم ہے اور تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے, تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے. قوم کی بات سن کر بلعم نے کہا, افسوس ہے تم پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں, اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. قوم نے جب گریہ و زاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعم نے کہا, اچھا میں پہلے اپنے رب عز و جل کی مرضی معلوم کر لوں. بلعم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی عز و جل معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا. چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا، چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب عز و جل نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیجے اور نذرانے دیے، جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی، تو دوسری مرتبہ بلعم نے رب تبارک و تعالی سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا، حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلعم بن باعورہ اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا، گدی نے اسے کئی مرتبہ گرایا اور وہ پھر سوار ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل کے حکم سے گدی نے اس سے کلام کیا اور کہا، افسوس، اے بلعم، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعم پھر بھی باز نہ آیا اور آخرکار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعم جو بد دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، اے بلعم، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعم نے کہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین و جمیل عورتوں کو بڑا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سوار کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر تعاون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد و عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب تعاون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی تعاون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باورہ کو اتنی نعمت عطا فرما کر پھر کیوں اس کو ذلت کے گھڑوں میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قوم جبارین کا ایک ایسا شخص جو ان میں نہایت ہی معزز تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا علم دیا تھا، اور وہ ایسا مستجاب الدعوات تھا کہ جو دعا مانگتا قبول ہوتی، لیکن اس کا انجام کتنا عبرت ناک ہوا کہ اس کا ایمان ہی سلامت نہ رہا اور کافر ہو کر مرا۔ بارگاہ الہی سے ایسا مردود و مطرود ہوا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا، اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی 16 بار نار کا حقدار ہوا۔ العیاذ باللہ عز وجل۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں اللہ عز وجل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی نحوست ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں فرمان باری تعالی ہے،
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
ترجمہ کنزل ایمان۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا عکارت گیا دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، نہ جانے ہمارا خاتمہ کیسا ہو۔ ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر مرے، بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ آہ آہ آہ، موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مذموم سعی کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا جس پر اللہ رحمان عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا، وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 83 پر فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی قدس سرہ السامی مدخل میں فرماتے ہیں کہ دمع نزع دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا، کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی یعنی کرسچن ہو جا، کہ نصارہ یعنی کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ پیدا نہ ہونے والا قابل رشک ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی معاملہ بڑا نازک ہے، بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم، قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی با مراد ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے،
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ بری صحبت ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاتمہ برا ہونے یا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں، جن میں ایک بہت بڑا سبب بری صحبت ہے۔ یاد رکھیے، بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ افسوس، 7 کروڑ افسوس، اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے، گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے، مذاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ آہ، بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی عز و جل کرنے کو جی نہیں چاہتا، زبان کی عدم حفاظت کا دور دورہ ہو گیا۔ ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا، افسوس اللہ عز و جل کی خوشی اور ناخوشی کا احساس کم ہو گیا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کے تعلق سے۔ ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالی اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، زبانوں کی لگامیں اکثر ڈھیلی ہو چکی ہے، سنی علماء کی صحبتوں سے محروم، مادانی ماحول سے دور غیر سنجیدہ نوجوانوں بلکہ اسی طرح کے بک بک جھک جھک کرنے والے بڑبڑیے بڑے بوڑھوں کی فضول بیٹھکوں سے حساس شخص بہت گھبراتا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر زبانیں قینچیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، معاذ اللہ عز و جل، بسا اوقات کفریہ کلمات بھی بک دیے جاتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بربادی ایمان کا سخت خطرہ رہتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے یا کسی سخت حاجت پڑنے اور شرعی اجازت ملنے پر حسب ضرورت شرکت کرنے کے علاوہ ایسی محفلوں سے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔ تشویش، سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار یوں ہی جو فعل منافی ایمان یعنی ایمان کی ضد ہے، مثلا بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، ایسا قطعی کفر ہے کہ اس میں جہالت بھی عذر نہیں، یعنی اس کا کفر ہونا معلوم ہو یا نہ ہو دونوں ہی صورتوں میں کفر ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر اس انسان کی تکفیر کی جائے گی یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا جو صریح کلمہ کفر منہ سے نکالے یا پھر ایسا فعل کرے جو کفر کا باعث ہو، اگرچہ وہ یہ جانتا نہ ہو کہ یہ کلمہ یا فعل کفر ہے۔ افسوس، ہماری غالب اکثریت کو کفریہ کلمات کی کما حقہ معلومات بھی نہیں۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جائے جس کے سبب معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو جائے اور کیا کرایا سب اکارت جائے اور معاذ اللہ عز و جل کفر ہی پر دنیا سے سفر ہو جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو جائے۔ کفریہ کلمات عام ہونے کے بعض اسباب، افسوس، صد کروڑ افسوس، آج کل فلموں، ڈراموں، فلمی گانوں، اخباری مضمونوں، جنسی اور رومانی ناولوں، عشقیہ و فسقیہ افسانوں، بچوں کی بےہودہ کہانیوں، طرح طرح کے بےتکے ہفت روزوں، حیا سوز ماہناموں اور مخرب اخلاق ڈائجسٹوں اور مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں وغیرہ کے ذریعے کفریہ کلمات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے۔ یاد رکھیے، کفریہ کلمات کے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 612 پر فرماتے ہیں، محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر و ریا و عجب یعنی خود پسندی و حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج کے ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ مزید صفحہ 626 پر فتاوی شامی کے حوالے سے فرماتے ہیں، حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، اس زمانے میں یہ سب سے ضروری امور ہیں۔ مگر افسوس، آج مسلمان علم دین سے دور جا پڑا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ راہ ہدایت سے بھٹک کر نہ صرف گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے بلکہ ہنسی مذاق اور غمی و خوشی کے موقعوں پر بڑی بے باکی کے ساتھ کفریہ کلمات بک دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح اندھیرے میں سفر کرنے کے لیے چراغ کی روشنی ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی حفاظت اور زندگی کے اس سفر میں کامیابی کے لیے عقل کو علم دین کے چراغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر علم دین کی روشنی نہیں ہوگی تو عقل کا بے لگام گھوڑا ٹھوکر کھا کر کفر و جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہ جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد پائی جانے والی برائیوں کی وجوہات کا جائزہ لیں تو ہمیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت بھی نظر آئے گی کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو جہالت کے نشے میں بدمست ہو وہ کیا جانے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقبول ہے، بے شک تم لوگ اپنے رب کی طرف سے دلیل یعنی ہدایت پر ہو جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو، ایک جہالت کا نشہ اور دوسرا دنیاوی زندگی سے محبت کا نشہ، پس تم لوگ ابھی تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرتے ہو، لیکن جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تم نہ تو نیکی کا حکم دو گے اور نہ برائیوں سے منع کرو گے اور نہ راہ خدا میں جہاد کرو گے، پس اس وقت قرآن و سنت کی بات کہنے والا مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی طرح ہوگا۔ افسوس، فی زمانہ یہ دونوں مضموم نشے عام دیکھے جا رہے ہیں۔ جہالت کے نشے میں آج ہماری غالب اکثریت بدمست ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تعلیم تو خوب عام ہو گئی ہے اور جگہ بجگہ اسکول اور کالج کھل چکے ہیں، اب جہالت کہاں رہی ہے؟ تو معاف کیجئے، صرف عصری تعلیم جہالت کا علاج نہیں، صحیح یہی ہے کہ اسلامی احکام پر مبنی فرض علوم حاصل کرنے ہی سے جہالت دور ہو سکتی ہے. فی زمانہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت میں ضروری دینی معلومات کا بے حد فقدان یعنی کمی ہے. آج دنیا جن لوگوں کو تعلیم یافتہ کہتی ہے، ان کی اکثریت درست مخارج سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی. یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ پڑھے لکھوں سے وضو اور غسل کا صحیح طریقہ یا نماز کے ارکان پوچھ لیجئے، شاید ہی کوئی بتا پائے. ان سے جنازے کی دعا سنانے کی فرمائش کر دیکھیے، شاید بغلے جھانکنے لگے. جہالت و بے دینی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ علماء دین کا ادب و احترام کرنے کی بجائے معاذ اللہ عز و جل علماء کی توہین کی جاتی ہے. ہنسی مذاق اور خوشی و غمی کے موقعوں پر کلمات کفر بکے جاتے ہیں. بد اخلاقی، بد سلوکی، عورتوں پر ظلم، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، شراب نوشی اور دیگر خرافات کا بازار گرم کر رکھا ہے. ان سب برائیوں کا سبب علم دین سے دوری، فکر آخرت سے غفلت اور ایمان کی حفاظت کا ذہن نہ ہونا ہے. افسوس صد کروڑ افسوس، آج کل اکثر مسلمانوں کی توجہ صرف اور صرف مروجہ عصری تعلیم کی طرف ہے. اسی کی ہر طرف پذیرائی ہے، ساری دولت و قوت اسی پر صرف کی جا رہی ہے، جبکہ ایمان کی حفاظت کا ذہن رکھنے والے اور علم دین کے پڑھنے والے سعادت مند نسبتاً کم ہیں. یقیناً یہ سب دنیاوی زندگی کے نشے کے کرشمے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایمان کی حفاظت اور علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت بھی ہے. اجتماع میں شرکت کو معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا اور علم دین کے موتی ملیں گے، جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے اور زندگی علم و عمل کی کرنوں سے جھلملانے لگے گی. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے مدنی بہار سماعت فرمائیے. پتھر دل بھی رو پڑا. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، اٹھتی جوانی اور اچھی صحت نے مجھے مغرور بنا دیا تھا، نت نئے فینسی ملبوسات سلوانا، کالج آتے جاتے بس کا ٹکٹ بھلانا، کنڈکٹر مانگے تو بدماشی پر اتر آنا، رات گئے تک آوارہ گردی میں وقت گوانا، جوئے میں پیسے لٹانا وغیرہ، ہر طرح کی معصیت مجھ میں سرایت کیے ہوئے تھی. والدین سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے، میری اصلاح کے لیے دعا کرتے کرتے امی جان کی پلکیں بھیگ جاتی، مگر میں تھا کہ اپنے ہی حال میں مست تھا اور میرے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی. شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ حسن اتفاق سے ہمارے علاقے کے ایک اسلامی بھائی کبھی کبھی سرسری طور پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کر دیتے اور میں بھی سنی انسنی کر دیتا، مگر ایک بار اجتماع والی شام وہی اسلامی بھائی محبت بھرے انداز میں ایک دم اصرار پر اتر آئے کہ آج تو آپ کو چلنا ہی پڑے گا. میں ٹالتا رہا مگر وہ نہ مانے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے رکشہ روک لیا اور بڑی منت کے ساتھ کچھ اس انداز میں بیٹھنے کے لیے درخواست کی کہ اب مجھ سے انکار نہ ہو سکا. میں بیٹھ گیا اور ہم دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب آ پہنچے. جب دعا کے لیے بتیاں بجھائی گئیں تو یہ سمجھ کر کہ یہ اجتماع ختم ہو گیا ہے میں اٹھ گیا. مجھے کیا معلوم کہ اب آنے والے لمحات میں میری تقدیر میں مدنی انقلاب برپا ہونے والا ہے. خیر، میرے اس محسن اسلامی بھائی نے محبت بھرے انداز میں سمجھا بجھا کر مجھے جانے سے روکا اور میں دوبارہ بیٹھ گیا. اب اللہ 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 کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی. اللہ اللہ کی یہ صدائیں نہ صرف میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی بلکہ میرے قلب پر چڑی گناہوں کی گندگی دھو رہی تھی. پھر جب رکت انگیز دعا شروع ہوئی تو شرکاء اجتماع کی ہچکیوں کی آواز بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ میرے جیسا پتھر دل آدمی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ہو کر رہ گیا. تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول، تنزل کے گہرے گھڑے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول، یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے معاشرے کا ایک بگڑا ہوا نوجوان اپنے آپ کو سدھارنے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا. آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کی نیت کر لیجئے اور جس طرح ان اسلامی بھائی نے محبت بھرے انداز سے اس نوجوان پر انفرادی کوشش اور اجتماع کی دعوت پیش کی، آپ بھی اسی طرح انفرادی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو اجتماع کی دعوت دیجئے، بلکہ پہلے سے ترکیب بنا کر انہیں کی جتیما میں اپنے ساتھ لائیے، انشاءاللہ عز و جل توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور ایمان کی حفاظت اور نیک نمازی بننے کا جذبہ بیدار ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیان نمبر دو، صحبت کا اثر، درود شریف کی فضیلت. شاہ بحروبر مالک خلد و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، تم اپنی مجلسوں یعنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا حاتم اسم کی دعا کی برکت. مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے. دوران بیان گناہگاروں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے پروردگار عز و جل، اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما. ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا. جب رات ہوئی تو وہ کفن چورانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور، تو آج دن کے وقت حاتم اسم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے واقعی نیک بندوں کی صحبت اور عاشقان رسول کے اجتماعات میں شرکت دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے، کیونکہ نیک بندے دوسروں کے لیے بھی باعث منفعت ہوتے ہیں. اور جو اسلامی بھائی جس قدر اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے نفع بخش ہوگا، اسی قدر اس کے مراتب و درجات بلند ہوتے جائیں گے. حدیث پاک میں وارد ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا دینے سے بچیں، اور انہیں فائدہ پہنچا کر خیر الناس یعنی بہتر اور بھلائی پانے والے لوگوں میں شامل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پالو؟ یعنی پس وہ اصل چیز یہ ہے کہ تم ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو. اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مجلس سے مراد علماء دین و اولیاء کاملین صالحین و واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلس جنت کے باغات ہیں. جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے، یہ مجلس خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیہ کرام کی محفلیں، یہ فرمان بہت جامع ہے. جس مجلس میں اللہ عز و جل کا خوف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکسیر ہے. ذکر اللہ کی مجلس میں شرکت. اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے گھوم پھر کر ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں. جب وہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کا ذکر ہو رہا ہو، تو ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک کا خلا پر ہو جاتا ہے. جب وہ مجلس متفرق یعنی منتشر ہوتی ہے، تو فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں. پھر اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ خود زیادہ جاننے والا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں. وہ تیری پاکی اور بڑائی بیان کر رہے تھے، تیرا کلمہ پڑھتے اور تیری تعریف کرتے تھے اور تجھ سے سوال کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، اور وہ تیری پناہ طلب کر رہے تھے اللہ عز و جل فرماتا ہے کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل جہنم سے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت چاہتے تھے. رب عز و جل فرماتا ہے میں نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کی مراد انہیں عطا فرما دی اور جس سے وہ پناہ چاہتے تھے انہیں اس سے پناہ عطا فرما دی. وہ عرض کرتے ہیں یا رب عز و جل ان میں فلا شخص بھی ہے جو بہت گناہگار ہے. وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین یعنی ہم صحبت بھی محروم نہیں رہتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہاں یہ معلوم ہوا کہ رحمت خداوندی لا محدود ہے اور اس کی رحمت سے کوئی فرد خارج نہیں بلکہ ہر ایک کو اس کی رحمت محیط ہے اور یہی عقیدہ اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں رحمت خداوندی کے طلبگار رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر نازل ہونے والی رحمتوں کی چھینٹے ہم پر بھی پڑیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھے برے ساتھی کی مثال. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. مشک ایک بہترین خوشبو کا نام ہے. اٹھانے والا یا تو تمہیں ویسے ہی دے گا یا تم اس سے کچھ خرید لو گے یا تم اس سے اچھی خوشبو پاؤ گے, اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے. اللہ عز و جل کے لیے دوستی کی فضیلت. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بلا شبہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زبرجد کے بالا خانے ہیں. ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے بہت روشن ستارہ چمکتا ہے. صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان بالا خانوں میں کون خوش نصیب رہیں گے؟ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالی ہی کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالی ہی کے واسطے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور جو اللہ تعالی ہی کے واسطے آپس میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی یاد کے لیے اکٹھے ہونے والے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن خدا رحمان عز و جل کی دائیں جانب. اس میں فضیلت کا ذکر ہے کیونکہ اللہ تعالی جہت و سمت سے پاک ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء, ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوگا. انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے. صحابہ اکرام علی رضوان میں سے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کا کھانے والا بہترین کھجوروں کو چنتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے, آج میں انہیں اپنے سائے یعنی سایہ رحمت پہ جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا آج کوئی سایہ نہیں ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 56 صفحات پر مشتمل رسالے اچھے ماحول کی برکتیں صفحہ 21 پر ہے. ایک اچھا اور پاکیزہ ماحول جہاں ذکر الہی اور ذکر مصطفی کا موقع فراہم کرتا ہے وہاں فرمودات رب العالمین عز و جل اور فرمودات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سننے لکھنے اور پڑھنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ماحول کی برکتوں کے سبب ان پر عمل پیرا ہونے کا ایک بلبلہ اور جذبہ بیدار ہوتا ہے. چنانچہ کوئی فرد اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ عمل کرنے کا وہ اعلیٰ جذبہ جو ایک پاکیزہ ماحول کی صحبت سے ملتا ہے وہ دوسری طرح ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. اگر احیاء العلوم میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے فن تصوف کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فن کی انتہا محبت الہی عز و جل اور اس کی ابتدا اچھی صحبت ہیں، کیونکہ اچھی صحبت سے نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو اپنی پیدائش کے مقصد، دنیاوی زندگی کی بے ثباتی، اخروی زندگی کے دوام، حساب و کتاب اور جزا و سزا پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے دل میں خوف و امید پیدا ہوتے ہیں جو انسان میں آخرت کے لیے عمل شروع کرنے کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں، چنانچہ آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور نفسانی خواہشات کم ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں عشق رسول اور معرفت الہی عز و جل کو حاصل کرنے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے، اور پھر نیک اعمال پر استقامت اختیار کر کے دل کو غیر اللہ کی یاد سے خالی کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل ذکر اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ انس معرفت اور معرفت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ عین مقصود ہے، البتہ اس کے لیے توفیق الہی عز و جل کا متوجہ ہونا بنیادی امر ہے۔ پتہ چلا کہ نیک صحبت اخروی سعادت کو حاصل کرنے کا پہلا زینہ ہے، اور جب کوئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں اور تعلیمات کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور ان پر عامل صادق ہو جائے تو اس کی ظاہر و باطن کا معطر و معمبر ہو جانا باعث حیرانی نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت و شان تو اس قدر بلند و بالا ہو جاتی ہے کہ بعد مرگ اس کے مدفن کی مٹی بھی معطر ہو جاتی ہے، قبر کی مٹی مہک اٹھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری سن ولادت 194 ہجری، سن وفات 256 ہجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب قبر میں رکھا گیا تو فوراً قبر شریف سے مشک کی خوشبو مہکنے لگی، قبر کا ذرہ ذرہ مشک بن گیا، لوگ زیارت کے لیے آتے اور خاک قبر کو بطور تبرک لے جاتے تھے، یہاں تک کہ قبر میں غار پڑ گیا، بعین خوف کے لوگ اسی طرح مٹی لے جاتے رہے تو تھوڑے عرصے میں قبر ناپید ہو جائے گی، اس کے چاروں طرف لکڑی کا جنگلہ لگا دیا گیا، لیکن زائرین جنگلے سے باہر کی خاک لے جانے لگے تو اس میں بھی خوشبو پاتے تھے، مدت ہائے دراز تک یہ خوشبو مہکتی رہی۔ اسی طرح مصنف دلائل الخیرات شریف حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 870 ہجری کو 77 سال کے بعد جب سرزمین سوز سے نکال کر مراکش کی سرزمین میں دفن کیا گیا تو لوگوں نے بچشمے خود دیکھا کہ آپ کا کفن صحیح و سالم اور بدن تر و تازہ تھا، اور جب آپ کو پہلے مدفن سے نکالا گیا تو فضا معطر ہو گئی، آج بھی آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھے دوست کی ہم نشینی حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے ہم نشین، یعنی وہ جن کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اس پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ مرنے والا اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر والے، اور اگر کھیل کود والوں میں سے ہوتا ہے تو کھیل کود والے پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے ہم نشین کے حوالے سے تین فرامین مصطفیٰ سماعت فرمائیے۔ تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر ایک، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ نمبر دو، بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ نمبر تین، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم بھولو تو یاد دلا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیک صحبت کی برکتوں کے بارے میں آپ نے سنا، اب کچھ بری صحبت کی نحوستوں کے بارے میں بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 56 صفحات پر مشتمل رسالے اچھے ماحول کی برکتیں صفحہ 27 پر ہے۔ صحبت کا اثر مسلمہ ہے، انسان اپنے ہم نشین کی عادات، اخلاق اور عقائد سے ضرور متاثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے جن کا رات دن کا مشغلہ اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن حکیم پر طعن و تشنیع کرنا ہے، لہذا ایسے خطرناک اور بھیانک قسم کے قبیع و شنیع ناسور سے آلودہ مریضوں کی صحبت سے بچو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس ناپاک مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ برے دوست کی ہم نشینی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے مصاحب یعنی ساتھی ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ ان سے بھائی چارہ نہ کرو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل کو تمہارے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے۔ اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ وہ اپنے کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کبھی نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے اور اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے۔ اور کذاب یعنی جھوٹے سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت تمہیں نفع نہیں دے گی، تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کے تمہارے پاس لائے گا، اور اگر تم سچ بولو گے جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ اس کی صحبت سے بچو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اپنے داماد حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اے مغیرہ، جس بھائی یا ساتھی کی صحبت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے تم اس کی صحبت سے بچو تاکہ تم محفوظ و سلامت رہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بری صحبت سے دین و دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، برے ماحول میں انسان کی عادات و اطوار بگڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے کرتے فسق و فجور کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ خدا نہ خاصا اگر آپ برے دوستوں یا کسی برے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو فوراً الگ ہو جائیے اور اچھے ماحول کو اپنا لیجئے اور اس کی برکتیں لوٹئے۔ آئیے رضا الہی پانے، دل میں خوف خدا عز و جل جگانے، ایمان کی حفاظت کی کڑن بڑھانے، موت کا تصور جمانے، خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے، گناہوں کی عادت مٹانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے اور جنت الفردوس میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنت و بھرا سفر کرتے رہیے اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں بدل گیا۔ چنانچہ شالیمار ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، فلموں ڈراموں کا رسیہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں، اوباش نوجوانوں کے ساتھ دوستیاں، رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں وغیرہ میرے معمولات تھے۔ میری حرکات بد کے باعث خاندان والے بھی مجھ سے کتراتے، اپنے گھروں میں میری آمد سے گھبراتے، نیز اپنی اولاد کو میری صحبت سے بچاتے تھے۔ میری گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے صبح بہارا بننے کی سبیل یوں ہوئی کہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی۔ اس نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی، بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبتوں نے مجھ پاپی و بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنتوں بھرے مدنی لباس کا جذبہ ملا، سر پر سبز امامہ سجا اور میرے جیسا گناہگار سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہو گیا جو عزیز و اقربا دیکھ کر کتراتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل، اب وہ گلے لگاتے ہیں۔ پہلے میں خاندان کے اندر بدترین تھا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اب عزیز ترین ہو گیا ہوں۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 27 انمول نگینے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحبت و مجلس کے متعلق یہاں مزید کچھ روایات جمع کی گئی ہیں، بغور سماعت کیجئے۔ نمبر 1، بے شک اللہ عز و جل ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے۔ نمبر 2، رضا الہی کے لیے ملاقات کرو، کیونکہ جس نے اللہ عز و جل کے لیے ملاقات کی تو 70,000 فرشتے اسے منزل تک پہنچانے ساتھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، جب تم اپنے بھائی میں تین خصلتیں دیکھو تو اس سے امید رکھو، وہ تین چیزیں یہ ہیں، حیا، امانت، سچائی، اور جب تم ان تین چیزوں کو نہ دیکھو تو اس سے امید نہ رکھو. نمبر چار، تمہارا مصاحب و ساتھی مومن ہی ہو اور تمہارا کھانا متقی پرہیزگار ہی کھائے. نمبر پانچ، تنہائی بہتر ہے برے ساتھی سے اور اچھا ساتھی بہتر ہے تنہائی سے، اور اچھی بات بولنا بہتر ہے خاموشی سے اور خاموشی بہتر ہے بری بات بولنے سے. نمبر چھ، تم برے ساتھی سے بچو کیونکہ تم اس کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. نمبر سات، تم برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ اپنا عہد تم سے وفا نہیں کرے گا. نمبر آٹھ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم علماء کے پاس بیٹھنا اور دانا لوگوں کے کلام کو دھیان سے سننا لازم پکڑو، کیونکہ اللہ عز و جل دانائی و حکمت کے نور سے مردہ دل کو زندہ کرتا ہے، جیسا کہ مردہ و بنجر زمین کو بارش کے پانی سے زندہ کرتا ہے. نمبر نو، کسی دانا شخص سے مروی کی تین چیزیں غم و آلام کو دور کر دیتی ہیں. نمبر ایک، اللہ عز و جل کا ذکر. نمبر دو، اللہ عز و جل کے دوستوں کی ملاقات. نمبر تین، دانا حضرات کی گفتگو. نمبر دس، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چار چیزیں دل کی تاریکی سے ہیں. نمبر ایک، خوب پیٹ بھرا ہونا لاپرواہی کی وجہ سے. نمبر دو، ظلم کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنا. نمبر تین، پچھلے گناہوں کو بھول جانا. نمبر چار، لمبی لمبی امیدیں. اور چار چیزیں دل کی روشنی سے ہیں. نمبر ایک، بھوکے پیٹ ہونا پرہیز اور ڈر کی وجہ سے. نمبر دو، نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنا. نمبر تین، پچھلے گناہوں کو یاد رکھنا. نمبر چار، چھوٹی امیدیں. نمبر گیارہ، ابو نعیم نے حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ جو بندہ زمین کے ٹکڑوں میں سے کسی ٹکڑے پر سجدہ کرتا ہے تو وہ ٹکڑا یعنی حصہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا اور وہ اس پر روتا ہے جس دن وہ بندہ مومن مرتا ہے. نمبر بارہ، اچھے مصاحب یعنی پاس بیٹھنے والے کی مثال مشک والے جیسی ہے، اگر تمہیں اس سے کچھ نہ ملے تب بھی خوشبو پہنچے گی، اور برے مصاحب کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تمہیں اس کی بھٹی کی سیاہی نہ بھی پہنچے پھر بھی اس کا دھواں تو پہنچے گا. نمبر تیرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ مردہ برے پڑوسی کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے جس طرح زندہ برے پڑوسی کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے. نمبر چودہ، تین چیزیں تمہارے لیے تمہارے بھائی کی خالص محبت کرنے کا ذریعہ ہیں. نمبر ایک، جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو. نمبر دو، تم اس کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کرو. اور نمبر تین، تم اسے اس نام سے بلاؤ جو اسے پیارا ہو. نمبر پندرہ، جو لوگ مجلس سے اٹھ جائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو وہ ایسے اٹھے جیسے گدھے کی لاش، اور وہ مجلس ان پر روز قیامت حسرت کا باعث ہوگی. نمبر سولہ، کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ لوگ جگہ میں وسعت کر دے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان کو راضی کرے. نمبر سترہ، کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے مگر ان کی اجازت سے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے جدائی کرے، یعنی ان کے درمیان بیٹھ جائے. نمبر اٹھارہ، جب تم بیٹھو تو اپنے جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے. نمبر انیس، جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے پھر وہ واپس لوٹ کر آئے، یعنی جبکہ جلد ہی لوٹ آئے، تو اپنی جگہ کا وہی زیادہ مستحق و حقدار ہے. نمبر بیس، زیادہ شرف والی بیٹھک وہ ہے جو قبلہ رخ ہے. نمبر اکیس، بہترین نیکی ہم نشینوں کی تعظیم کرنا ہے. نمبر بائیس، بدترین مجلس راستے کے بازار ہیں اور بہترین مجلس مساجد ہیں، پس اگر تم مسجد میں نہ بیٹھو تو اپنے گھر کو لازم کرو. نمبر تیئیس، لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، تو وہ ان پر حسرت کا باعث ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں, یعنی درود نہ پڑھنے پر حسرت ہوگی جس وقت وہ درود پڑھنے کی جزا دیکھیں گے. نمبر 12, اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر دو شخص آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ بات اس کو رنج پہنچائے گی. نمبر 25, حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے جو آتا وہ آخر میں بیٹھ جاتا. نمبر 26, مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اسے دیکھے تو اس کے لیے سرک جائے, یعنی مجلس میں آنے والے اسلامی بھائی کے لیے ادھر ادھر کچھ سرک کر جگہ بنا دے کہ وہ اس میں بیٹھ جائے. نمبر 27, حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا دیا جائے اور اس جگہ میں دوسرا بیٹھ جائے, البتہ تم سرک جایا کرو اور جگہ کشادہ کر دیا کرو, یعنی بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ آنے والے اسلامی بھائی کے لیے سرک جائیں اور اسے بھی جگہ دے دیں تاکہ وہ بھی بیٹھ جائیں. اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور یہ اس کی جگہ پر بیٹھے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فعل کمال درجے کی پرہیزگاری سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل تو اٹھنے کو نہیں چاہتا تھا مگر محض ان کی خاطر جگہ چھوڑ دی ہو. بیان نمبر 3, دنیا کی مذمت, درود شریف کی فضیلت. شاہ بحروبر مالک خلد و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنتی محل کا سودا. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالیشان محل کے اندر داخل ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں, مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان سے فرمایا, ملاحظہ فرمائیے, یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے, مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے. کیا عجب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے. یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے, سلام کیا. اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہ پہچانا. جب تعارف ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا, آپ اس عالی شان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نوجوان نے عرض کی, 1,00,000 درہم. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا, اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے. تین مشک و زعفران کی ہوگی, وہ کبھی منہدم نہ ہوگا, اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم, خادمائیں اور سرخ یاقوت کے قبے, نہایت شاندار حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے. اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالی کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے. نوجوان نے جواباً عرض کی, مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا, بہت بہتر. اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے. صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا. نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کل کی بات یاد ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تو نوجوان 100,000 دراہم کی تھیلیاں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوا کہ یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہے قلم و دوات اور کاغذ. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیع نامہ تحریر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلا بن فنا کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالی سے ایک ایسے ہی شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے. اس 100,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلا بن فلا کے لیے کر لیا ہے جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے یہ تحریر لکھ کر بے نامہ نوجوان کے حوالے کر کے 100,000 دراہم شام سے پہلے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے. اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی دیکھی. دیکھتے ہیں اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے، اور اس کے پشت پر بغیر سیاہی بغیر انک کے یہ تحریر چمک رہی تھی، اللہ عزیز حکیم کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ براءت ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس تحریر کو لے کر با عجلت یعنی جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے. وہاں سے آہ و فغا کا شور بلند ہو رہا تھا. پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے. غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا، اور 1 کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی. چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، واللہ العظیم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا. یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی خدمت میں 200,000 درہم کے عوض ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی تو فرمایا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرماتے تھے، جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان اولیاء. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ الغنی کے ہم عصر تھے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنا اختیار عطا فرمایا کہ آپ نے دنیاوی مکان کے عوض جنتی محل کا سودا فرما لیا. واقعی اللہ رحمان عز و جل کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے. شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ سید الانبیاء والمرسلین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے. اللہ تعالی نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہوں کو دوست رکھتا ہے کہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں. حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں، ہر تاریخ گرد آلود سے نکلیں، ہر نیک بندے کا احترام کیجئے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ بارگاہ خدا بندی عز و جل میں مقبولیت کا معیار شہرت و ناموری ہرگز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو مخلص بندے ہی مقبول ہوتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ولی کی ولایت کا شہرہ اور دھوم دھام ہو، یہ حضرات معاشرے کے ہر طبقے میں ہوتے ہیں، کبھی مزدور کے بھیس میں، کبھی سبزی اور پھل فروش کی صورت میں، کبھی تاجر یا ملازم کی شکل میں، کبھی چوکیدار یا معمار کے روپ میں بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کی شناخت نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمیں کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ بعض اولیاء کرام باقاعدہ اللہ والے روحانی حاکم ہوتے ہیں، جو روحانی نظام سے مربوط یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان اللہ والوں کی نظر میں دنیا کی رنگینیاں ہیچ ہوا کرتی ہیں، یہ نفوس قدسیہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی وقعت ہی نہیں، کیونکہ انہیں دنیا کی بے ثباتی اچھی طرح معلوم ہوا کرتی ہے، اور مذمت دنیا کی احادیث مبارکہ ان کے پیش نظر رہا کرتی تھی۔ اس ضمن میں دنیا کی مذمت پر مشتمل چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت، چنانچہ حضرت سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یہ بھی فقط سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ فانی اور متناہی یعنی انتہا کو پہنچنے والے کو باقی غیر فانی غیر متناہی سے اتنی وجہ نسبت بھی نہیں جو بھیگی انگلی کی تری کو سمندر سے ہے۔ خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ عز و جل سے غافل کر دے، عاقل عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کی دنیا بہت ہی عظیم ہے، غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو وہ نام و نمود کے لیے ادا کرتا ہے، عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمان اس لیے کھائے پیے سوئے جاگے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ حیات الدنیا اور چیز ہے، حیات فی الدنیا اور حیات للدنیا کچھ اور، یعنی دنیا کی زندگی، دنیا میں زندگی، دنیا کے لیے زندگی، جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، وہ مبارک ہے۔ نمبر دو، بھیڑ کا مرا ہوا بچہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھیڑ کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے، ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے ایک درہم کے عوض ملے؟ انہوں نے عرض کی، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے عوض یعنی بدلے ملے، تو ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، دنیا اللہ عز و جل کے ہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یعنی بکری کا مردار بچہ کوئی چارانے میں بھی نہیں خریدتا کہ اس کی کھال بیکار اور گوشت وغیرہ حرام ہے، اسے کون خریدے؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا دار کو تمام جہان کے مرشد ہدایت نہیں دے سکتے، تارک دنیا دین دار کو سارے شیاطین مل کر گمراہ نہیں کر سکتے، دنیا دار دینی کام بھی کرتا ہے تو دنیا کے لیے، اور دیندار دنیاوی کام بھی کرتا ہے تو دین کے لیے۔ دنیا مچھر کے پر سے بھی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، اگر اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔ نمبر چار، دنیا ملعون ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے، اور جو دنیا میں ہے وہ بھی لعنتی ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے۔ اور اس کے جو رب عز و جل کے قریب کر دے اور عالم کے اور طالب علم کے. نمبر پانچ, اللہ عز و جل بندے کو دنیا سے پرہیز کراتا ہے. حضرت سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طیبہ کے شمس الدحا, کعبے کے بدر الدجا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اللہ عز و جل اپنے بندے کو دنیا سے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے پرہیز کراتے ہو. نمبر چھ, درہم کا بندہ لعنتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, لعنتی ہے درہم و دینار کا بندہ. نمبر سات, حب مال و جاہ کی تباہ کاری. حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور عزت کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. نمبر آٹھ, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. نمبر نو, فضول تعمیر میں بھلائی نہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, شاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سارے خرچ اللہ عز و جل کی راہ میں ہیں سوائے عمارات کی تعمیر کے کہ ان میں بھلائی نہیں. نمبر دس, غیر ضروری تعمیرات کی حوصلہ شکنی. حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, مسلمان کو ہر خرچ کے عوض اجر دیا جاتا ہے سوائے اس مٹی کے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں, اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق کھانے پینے لباس وغیرہ پر خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے کہ یہ چیزیں عبادات کا ذریعہ ہیں, مگر بلا ضرورت مکانات بنانے میں کوئی ثواب نہیں, لہذا عمارات سازی کا شوق نہ کرو کہ اس میں وقت اور مال دونوں کی بربادی ہے. خیال رہے یہاں دنیاوی عمارتیں وہ بھی بلا ضرورت بنانا مراد ہے, مسجد مدرسہ خانقاہ مسافر خانے بنانا تو عبادت ہے کہ یہ تو صدقات جاریہ ہیں, یوں ہی اچھی نیت کے ساتھ بقدر ضرورت مکان بنانا بھی ثواب ہے کہ اس میں سکون سے رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے, اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کرے, زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے, دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے کہ ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے, اللہ تعالی نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو اور اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ, بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے, تمہیں فانی یعنی دنیا کہیں بیکار کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے, فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے. ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا, نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ. عبرتناک واقعہ, مدینہ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن شہر خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا, خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا, اس کے اور گھر والوں کے باہم مشورے سے عالیشان مکان یعنی کوٹھی بنانے کا طے پایا. یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بھیجتا رہا, گھر والے مکان بنواتے اور اس کو سجاتے رہے, یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہوئی. یہ شخص جب وطن واپس آیا تو اس عالیشان مکان یعنی کوٹھی میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھی، مگر آہ مقدر کہ اس مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے عالیشان مکان کے بجائے قبر میں منتقل ہو گیا۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کب تک اس دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے؟ یاد رکھیے، اس دنیا کو اچانک چھوڑ کر رخصت ہونا پڑے گا۔ لہلہاتے باغات، عمدہ عمدہ مکانات، اونچے اونچے محلات، مال و دولت و ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات اور منصب و شہرت و دنیاوی تعلقات ہرگز کام نہ آئیں گے۔ لہذا سمجھدار وہی ہے جو حسب ضرورت کسب حلال اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ قبر و آخرت سنوارنے کے لیے بھی غور و فکر کرتا ہے۔ 60 سال کی عبادت سے بہتر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی خوب غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اب تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، آہ نزع و قبر و حشر اور میزان و پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا، ہمارے وہ عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل، اس طرح غور و فکر کرنے سے لذائز دنیا سے چھٹکارا، لمبی امید سے نجات اور موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت کے ساتھ ساتھ اجر کثیر بھی حاصل ہوگا۔ ایسی مدنی سوچ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نہایت ہی اچھا اقدام ثابت ہوگا، کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتی سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دیا جاتا ہے، نیز دنیاوی و اخروی معاملات کو بخوبی انجام دینے کی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ مدنی ماحول کی انہی برکتوں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سنور گئی ہیں اور ان خوش بخت مؤمنین کے حسن عاقبت کا بسا اوقات اظہار بھی ہوا ہے، جسے دیکھ کر ہر سلیم الفطرت شخص اس بات کا خواہ ہو گیا کہ کاش ایسا ہی ایمان افروز معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ 5 رمضان المبارک 1426 سنہ ہجری بمطابق 8 اکتوبر 2005 سنہ عیسوی بروز ہفتہ پاکستان کے مشرقی حصے میں خوفناک زلزلہ آیا، جس میں لاکھوں افراد فوت ہوئے۔ مظفر آباد کشمیر کے علاقے میرا تسولیہ کے مقام میرا تسولیہ کی مقیم 19 سالہ نسرین اتاریہ بنت غلام مرسلین، جو کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت فرماتی تھی، فوت ہو گئی۔ مرحومہ کے والد اور دیگر گھر والوں نے ذو القعدۃ الحرام 1426 ہجری بمطابق 10 دسمبر 2005 سنہ عیسوی شب پیر رات تقریباً 10 بجے کسی وجہ سے قبر کو کھول دیا۔ یکبار کے آنے والی خوشبوؤں کی لپٹوں سے مشام دماغ معطر ہو گئے۔ شہادت کو 70 ایام گزر جانے کے باوجود نسرین تاریہ کا کفن سلامت اور بدن بالکل تر و تازہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ آئیے دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، آخرت بہتر بنانے، سنتوں پر عمل کرنے، نیکیوں کا ثواب کمانے کا جذبہ پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز فکر مدینہ کر کے مدنی انعام احکامات کا رسالہ پر کرتے رہیے اور ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے اور اپنے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل کے حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجئے. اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہاں میں بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایصال ثواب کی ترغیب کے بیانات. بیان نمبر 1 تقسیم رسائل کی ترغیب. درود شریف کی فضیلت. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رسالہ کربلا کا خونی منظر میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے القول البدیع سے نقل فرماتے ہیں. خوفناک بلا. ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی. گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی ہے لہذا میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لام سعد یہ ام سعد کے لیے ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو زندوں کا مردوں کے اثارے ثواب کے لیے اعمال صالحہ اور راہ خدا میں خرچ کرنا مستحب و مسنون ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مرحومین کے اثارے ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر میں حصہ لیا کریں کیونکہ اثارے ثواب کا مرحوم کو شدت سے انتظار رہتا ہے. اثارے ثواب کا انتظار. چنانچہ سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے قبر میں مردے کا حال ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. میٹھے میٹھے سائے بھائیوں ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں. مثلا کھانا کھلانا، قرآن خانی کروانا، نعت خانی کروانا، اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام کرنا، مساجد و مدارس کی تعمیرات میں حصہ لینا اور مکتبۃ المدینہ کے مدنی رسائل تقسیم کرنا وغیرہ. لہذا جس میں آپ آسانی اور سہولت پائیں ایصال ثواب کے لیے اس صورت کو اپنائیے لیکن ساتھ ساتھ مدنی رسائل ضرور تقسیم کیجیے کہ یہ علم دین اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا آسان اور مؤثر ذریعہ ہیں. ان رسائل کو پڑھ کر یا سن کر نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل گئیں اور وہ اپنی گناہوں بھری زندگی سے تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پر آ گئے. آئیے اس ضمن میں ایک مدنی بھار سنیے. مدنی رسالے کی برکت. چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میں گناہوں کی تاریکیوں میں گم تھا. غفلت کے اندھیروں نے مجھے دین سے عملاً اس قدر دور کر رکھا تھا کہ نماز روزے کی کچھ پرواہ نہ تھی. ایک روز جب حسب معمول میرے قاری صاحب گھر میں مجھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے آئے تو اس وقت میں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھا. میں نے کہا قاری صاحب آپ تشریف رکھیے میں ڈرامہ دیکھ کر ابھی آ رہا ہوں. بس تھوڑا ہی رہ گیا. قاری صاحب کا حوصلہ بھی کمال کا تھا. ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے نہایت ہی شفقت سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں پڑھ کر سنایا. رسالہ سن کر بے اختیار ندامت اور شرمندگی مجھ پر غالب آئی اور میں خوف خدا سے سر تا پا لرز اٹھا. قاری صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے جب اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کیا تو میرا دل رونے لگا کہ آہ صد ہزار آہ میں نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ فضولیات و لغویات میں صرف کر دیا اور مجھے اس کا احساس تک نہ ہوا. الحمدللہ عز و جل میں نے صدقے دل سے توبہ کی اور عزم مصمم کر لیا کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچتا رہوں گا، نماز کی پابندی کرتے ہوئے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ سے بچتا رہوں گا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول نے میری کایا پلٹ دی اور مجھ سا بگڑا ہوا انسان بھی سدھرنے پر کمر بستہ ہو گیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار میں انفرادی کوشش اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ٹی وی کی تباہ کاریاں پڑھ کر سنانے کی برکت کا بیان ہے کہ جب قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو مذکورہ رسالہ پڑھ کر سنایا تو ان کو توبہ کی سعادت نصیب ہوئی، وہ نمازی بنے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ مکتبۃ المدینہ کے جاری کردہ مدنی رسائل سننا سنانا بے حد مفید ہے. الحمدللہ عز و جل کئی خوش نصیب اسلامی بھائی اور اسلامی بہن نے روزانہ کم از کم ایک مدنی رسالہ پڑھنے یا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ تقسیم بھی کرتے ہیں. آپ بھی موقع بہ موقع ان مدنی رسائل کو پڑھنے، سننے یا سنانے کی ترکیب کیجیے. نیز اپنے مرحوم عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے مختلف اوقات میں حسب توفیق انہیں بانٹیے بھی. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کی ترغیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسائل تقسیم کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کچھ یوں فرماتے ہیں: جن جن اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے بن پڑے ایک مدنی بیگ خرید لیں اور اس میں حسب توفیق مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل اور بیانات کی سی ڈی وغیرہ رکھیں. بے شک سارا دن نہ صحیح، صرف حسب موقع وہ مدنی بیگ اپنے ساتھ ہو اور رسائل وغیرہ دوسروں کو تحفتاً پیش کیے جائیں. موقع کی مناسبت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کو صرف پڑھنے کے لیے دیں، جب وہ پڑھ کر لوٹا دیں تو دوسرا رسالہ پیش کریں. اسی طرح سی ڈیز اور بڑی کتابوں کی بھی ترکیب کی جا سکتی ہے. یوں کرنے سے آپ بے اندازہ ثواب کما سکتے ہیں، اور اس عمل پر ملنے والی بے حساب نیکیوں کو اپنے مرحوم عزیزوں کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ سب کچھ خاص اپنی جیب سے ہو، اس کے لیے چندہ نہ کیا جائے. بانٹیے مدنی رسائل، مدنی بیگ اپنائیے اور حقدار ثواب آخرت بن جائیے. بیان نمبر دو: مسجد مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ کی تعمیر. درود شریف کی فضیلت. امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ رسالہ احترام مسلم میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے. قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیت المقدس کی تعمیر. ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علی نبی جینا و علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داود علی نبی جینا و علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد اقصا کی بنیاد رکھی. مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داود علی نبی جینا و علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علی نبی جینا و علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی. چنانچہ حضرت سلیمان علی نبی جینا و علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی. تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے. یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی. مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں. غرض ایک سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا. اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتا چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القبی یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس قرآنی واقعہ سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں. نیز یہ بھی پتا چلا کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہوتا. مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد بنوانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، کیونکہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی اور اس کی تکمیل حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جنوں سے کروائی. اسی طرح مسجد الحرام کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ مسجد بنانا، انہیں آباد اور ان سے الفت و محبت رکھنا بہت بڑی سعادت ہے اور یہ نصیب والوں ہی کا حصہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آئیے مسجد کے فضائل پر مبنی سات فرامین مصطفیٰ ملاحظہ ہوں. مسجد اللہ عز و جل کا گھر ہے. نمبر ایک، بے شک مسجد زمین میں اللہ تعالی کے گھر ہیں اور اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اپنے گھر کی زیارت کرنے والے کا اکرام یعنی عزت کرے. اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے. نمبر دو، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں، جنت میں گھر. نمبر تین، جو اللہ عز و جل کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. نمبر چار، جو ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر مسجد بنائے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. موتی اور یاقوت کا جنتی محل. نمبر پانچ، جو حلال مال سے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا محل بنائے گا. جو مسجد بنوائے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. نظر رحمت. نمبر چھ، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ عز و جل کے محبوب بندے. نمبر سات، جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت رکھتا ہے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، مسجد سے الفت اس طرح ہے کہ رضا الہی کے لیے اس میں اعتکاف، نماز، ذکر اللہ اور شرعی مسائل سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے رہنے کی عادت بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس بندے سے محبت کرنا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت میں داخل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ثواب جاریہ کے کام. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال اور نیکیوں میں سے جو کچھ اس تک پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک تو وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، وہ نیک اولاد ہے جسے اس نے چھوڑا، یا وہ مصحف جسے ترکے میں چھوڑا، یا مسجد بنوائی، یا نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور حیات میں اپنے مال سے ایسا صدقہ دیا جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. مذکورہ حدیث شریف کے مطابق مسجد بنانا بھی ثواب جاریہ کے کاموں میں سے ہے، یعنی ایسے نیک کام کے جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. لہذا اگر کوئی مسجد بنوائے یا اس کی تعمیر میں حصہ ملائے تو یہ اعلیٰ درجہ کا نیک کام ہے جس کا ثواب ہمیشہ پاتا رہے گا. اسی طرح تعلیم علم دین کے لیے مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ وغیرہ بنانا یا اس کی تعمیر میں حصہ لینا یا مسجد وغیرہ کے لیے زمین یا جائیداد وقف کر دینا بھی بہت بڑے ثواب جاریہ کے کام ہیں. جنہیں وسعت ہو وہ اپنے اور اپنے مرحوم عزیزوں کے لیے ضرور مسجد و مدرسہ کی تعمیر کروائیں یا تعمیر میں حصہ ملائیں. انشاءاللہ عز و جل مرنے کے بعد ان کے لیے یہ راحت کا سامان ہوں گے. ساری دنیا میں سنت عام کرنے کا درد رکھنے والی مدنی تحریک یعنی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت جہاں متعدد شعبہ جات و مجالس قائم ہیں وہیں مجلس جامعات المدینہ اور مجلس مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہیں جو جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے معاملات دیکھتی ہیں. الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک میں تا دم تحریر 1437 ہجری 422 جامعات المدینہ بنام جامعات المدینہ قائم ہیں. ان کے ذریعے 25,000 سے زائد طلبہ و طالبات کو درس نظامی عالم کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح کم و بیش 2291 مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں جن میں 113,425 طلبہ و طالبات مفت حفظ و نادرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور تا دم تحریر 2015 عیسوی 64,615 طلبہ و طالبات حفظ اور 179,050 طلبہ و طالبات نادرہ قرآن پاک ختم کر چکے ہیں. اسی طرح مساجد کی تعمیر کے لیے مسجد خدام المساجد کے نام سے ایک مجلس قائم ہے جو اوسطاً ہر روز ایک مسجد تعمیر کر رہی ہے اور اب تک سینکڑوں مسجدیں بنا چکی ہے. آپ بھی ان مجالس سے تعاون کر کے اپنے والدین اور دیگر عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے مسجد جامعات المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیر کے کام میں معاونت فرمائیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نہ صرف مدارس المدینہ جامعات المدینہ اور مساجد بناتی ہے بلکہ انہیں آباد بھی کرتی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائے رہیے. خوب خوب مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر کیجیے اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجیے اور ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے. آئیے ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے. انفرادی کوشش کی برکت چنانچہ باب المدینہ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. میں بحر عصیہ میں مستغرق اپنی زندگی کے انمول ہیرے غفلت کی نظر کیے جا رہا تھا. رات گئے تک دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہنا میرا معمول تھا. 18 رمضان المبارک 1429 ہجری بمطابق 19 ستمبر 2008 عیسوی کو حسب معمول ہم دوست مل کر بیٹھے مذاق مسخریوں میں مشغول تھے اور اس کے سبب مجلس سے کہکہوں کے فوارے ابل رہے تھے. دریاسنا دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول ہمارے پاس تشریف لائے. انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے. ان کی آمد سے ہماری محفل میں کچھ سنجیدگی آئی. انہوں نے ہمیں نہایت عمدہ مدنی پھولوں سے نوازا. ان کے حسن آواز اور مدنی انداز سے ہمیں اتنا سرور ملا کہ ہم ان کے میٹھے بولوں میں کھو گئے. کچھ دیر بعد وہ جانے لگے تو ہم نے عرض کی بھائی مزید کچھ دیر تشریف رکھیے اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیے. نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھنے والے اسلامی بھائی نے ہماری درخواست منظور فرما لی. دوران گفتگو فکر آخرت و اصلاح امت کا موضوع بھی زیر بحث رہا. اس عاشق رسول کی پر تاثیر انفرادی کوشش نے ہمارے دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے. دوسری رات ہم پھر اسی جگہ محفل سجائے ان اسلامی بھائی کے منتظر تھے کہ حسب امید وہ تشریف لائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ چلنے کی دعوت پیش کی. ان کے کردار اور گفتار کو دیکھ کر کم از کم میں تو انکار نہ کر سکا اور ان کے ساتھ فیضان مدینہ کی پاکیزہ فضاؤں میں پہنچ گیا. خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ دل میں اجاگر کرنے والے روح پرور مدنی ماحول نے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا اور یوں اس عاشق رسول کی انفرادی کوشش کی برکت سے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہو گیا. ہے اسلامی بھائی سب ہی بھائی بھائی بے حد ہے محبت بھرا مدنی ماحول. تنزل کے گہرے گھڑے میں تھے ان کی ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی عطیات کے مدنی پھول میت کے ایصال ثواب کے لیے مدنی عطیات یعنی چندہ لیتے وقت جس مسجد یا مدرسے وغیرہ کی تعمیر کرنی ہے اس کی مکمل وضاحت کرنا ضروری ہے. لہذا ان الفاظ کے ساتھ عطیات وصول فرمائیں. مسجد کے لیے مدنی عطیات یعنی چندہ لینے کے الفاظ. دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس خدام المساجد کے تحت دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر ہوتی رہتی ہے. آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی تعمیر اور اس کے جملہ اخراجات کے لیے رقم عطا فرما دیں. جس سے یہ رقم لے رہے ہیں اس کو یہ سمجھانا ہوگا. مدرسۃ المدینہ یا جامعات المدینہ کے لیے مدنی عطیات یعنی چندہ لینے کے الفاظ. دعوت اسلامی کی مجلس جامعات المدینہ اور مدرسۃ المدینہ یا خدام المساجد کے تحت دنیا بھر میں نئے جامعات المدینہ کے لیے جگہ کی خریداری، جامعات المدینہ کی تعمیرات ہوتی رہتی ہیں. لہذا آپ ہمیں اپنے مرحوم یا مرحومہ کے اثار ثواب کے لیے جامعات المدینہ، مدرسۃ المدینہ کی جگہ کی خریداری، کسی بھی جامعات المدینہ کی تعمیر اور اس کے جملہ اخراجات کے لیے رقم عطا فرما دیں. مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے مدنی عطیات یعنی چندہ لینے کے الفاظ. دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے جگہ کی خریداری اور ان کی تعمیرات ہوتی رہتی ہیں، جس میں مسجد، دینی کاموں کے لیے مکاتب اور مدرسہ وغیرہ تعمیر کیا جاتا ہے. آپ ہمیں مدنی مرکز فیضان مدینہ کی جگہ خریدنے، اس کی تعمیرات اور اس کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے رقم عطا فرما دیں. جس سے چندہ لے رہے ہیں اس کو واضح کر دیں کہ فیضان مدینہ کیا ہے. اس میں مسجد، دینی کاموں کے لیے کمرے، مدرسہ وغیرہ تعمیر کیا جاتا ہے. مجلس ایصال ثواب مدرسۃ المدینہ کے مدنی پھول. نمبر ایک، جس ذمہ دار کو کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کروانا ہو تو متعلقہ ناظم کو ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے بیرون ملک والے دیے گئے ای میل ایڈریس پر نام لکھوا دیں. نمبر دو، ہر پیر شریف دعائیں مدینہ میں ایصال ثواب ہوگا. نمبر تین، ایصال ثواب کا طریقہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اعلان. تمام مدنی منے توجہ فرمائیں، ہم نے جو اس ہفتے میں پڑھا یا پڑھایا اس پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسلہ اربعہ کے مشائخ و مریدین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مرحومین دعوت اسلامی اور جن مرحومین کے نام ملے انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں یا اللہ عز و جل مرحومین کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر چار، ایصال ثواب کر کے جنہوں نے ایس ایم ایس وغیرہ کیا انہیں ریپلائی کرے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں ایک اندازے کے مطابق ہفتے میں کم و بیش ڈیش پارے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہوگا، ہم نے آپ کے بھیجے گئے ناموں کو ایصال ثواب کر دیا ہے. تجہید و تکفین کے متعلق سوال و جواب. اس دار الافتاء اہل سنت. سوال، اگر میت کے جسم میں کسی حادثے کی وجہ سے سوراخ ہو تو ان پر ٹانکے لگوانا کیسا؟ جواب، فوتگی کے بعد ٹانکے لگوانے کی اجازت نہیں کہ اس میں میت کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا ہے. ہاں، سوراخوں کے اوپر روئی وغیرہ رکھ دی جائے جیسا کہ ناک و کان وغیرہ کے سوراخوں میں رکھنے کا حکم ہے. سوال، اگر اسپتال سے میت اس حال میں آئی کہ پٹیاں بندی ہوں تو پٹی کھول کر پانی بہانا ہوگا؟ جواب، بعض پٹیاں جسم کے ساتھ اس طرح چپکی ہوتی ہیں کہ ان کو اتاریں گے تو جسم یا بال کھینچنے سے میت کو تکلیف ہوگی، لہذا ایسی پٹی اگر نیم گرم پانی ڈال کر آسانی سے اتارنا ممکن ہو تو اتار دیں، ورنہ رہنے دیں. اور کچھ پٹیاں جسم پر چپکی نہیں ہوتی، ایسی پٹیاں میت کو بغیر تکلیف پہنچائے اتار دی جائیں. سوال، پوسٹ مارٹم والی میت کے سینے سے ناف تک سلائی پر پلاسٹک شیٹ لگی ہوتی ہے، اسے ہٹانا لازمی ہے؟ جواب، یہ پلاسٹک شیٹ عام طور پر جسم کے ساتھ چپکی ہوتی ہے جس کو اتارنا میت کے لیے تکلیف کا باعث ہے، لہذا ایسی شیٹ بھی اگر نیم گرم پانی ڈالنے سے بآسانی اتر سکتی ہے تو اتار دیں، ورنہ رہنے دیں. سوال، میت کے اگر خون نکل رہا ہو تو زیادہ پٹیاں کر سکتے یا پلاسٹک پیکنگ کی اجازت ہے؟ جواب، پلاسٹک پیکنگ کے بجائے پٹیاں کی جائیں. سوال، میت کو استنجا کروانے کے لیے پلاسٹک وغیرہ کے دستانے استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب، کر سکتے ہیں۔ سوال، اگر غسل کے بعد بھی میت کا منہ کھلا رہتا ہو تو کیا سر سے تھوڑی تک پٹی باندھ سکتے ہیں؟ جواب، باندھ سکتے ہیں۔ سوال، اگر جلنے یا ڈوبنے وغیرہ سے میت کا جسم اتنا گل چکا ہو کہ ہاتھ لگانے سے کھال کے ادھڑنے یا گوشت کے جدا ہونے کا یقین ہو تو کیا اس صورت میں بھی اسے غسل دیا جائے گا؟ جواب، اگر میت کا جسم گل چکا ہو کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے گی یا گوشت جدا ہوگا تو بھی اسے غسل دیں گے، اور غسل دینے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پر بغیر ہاتھ پھیرے پانی بہا دیا جائے۔ سوال، شوگر کے مریض کے زخم پر کیڑے جو اندر تک جا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو صاف کرنا ضروری ہے؟ جواب، میت کو تکلیف پہنچائے بغیر جہاں تک ممکن ہو صاف کر دیے جائیں۔ سوال، اگر جنازہ تاخیر سے ہوتا ہو تو غسل کب دینا چاہیے، انتقال کے فوراً بعد یا نماز جنازہ سے تھوڑا پہلے؟ جواب، انتقال کے فوراً بعد۔ سوال، قبر کی دیواروں پر انگلی کے اشارے سے لکھنا کیسا ہے؟ جواب، لکھ سکتے ہیں۔ سوال، اگر تدفین کے دوران اذان مغرب ہو جائے یا دیگر نمازوں کی جماعت کا وقت ہو جائے تو تدفین کی جائے یا جماعت سے نماز پڑھی جائے؟ جواب، جتنے افراد کی تدفین میں حاجت ہے اتنے رک کر تدفین کریں، بقیہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سوال، میت کے پاؤں پر زیادہ میل کچیل ہو تو صرف صاف کرنا ضروری ہے یا پانی بہانا کافی ہے؟ جواب، غسل کا فرض ادا ہونے کے لیے پانی کا بہانا کافی ہے، البتہ میل کچیل اتارنے کے لیے صابن کا استعمال کرنا جائز ہے۔ سوال، مسجد سے جنازے کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ جواب، جائز ہے۔ سوال، ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ کے بعد ہیلا کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ یہ کہ امام صاحب نماز جنازہ کے بعد مقتدیوں کے ساتھ دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم لے کر اس کے نیچے کچھ روپے رکھ کر ایک دوسرے کی ملک کرتے ہیں، اور جب امام صاحب کے پاس دوبارہ پہنچتے ہیں تو امام صاحب دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملک کرنے کا عمل چند مرتبہ کرتے ہیں اور ہر مرتبہ امام صاحب دعا کرتے ہیں، کیا یہ ہیلا کرنا درست ہے یا نہیں، اور اس طرح کے ہیلے کی وجہ سے میت کو کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، حالانکہ میت کی نمازوں اور روزوں کا کوئی حساب نہیں کیا جاتا؟ وضاحت فرما دیں۔ جواب، ہیلا اسقاط کا یہ طریقہ مکمل درست نہیں ہے، البتہ اس میں جو رقم فقراء کو دی جا رہی ہے اس کے مطابق میت کے روزوں اور نمازوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ ہیلا اسقاط کا درست طریقہ یہ ہے کہ میت کی ساری زندگی کی فوت شدہ نمازوں اور روزوں کا حساب کر لیا جائے، پھر اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس کے کل مال کی تہائی میں سے، اور اگر وصیت نہ کی ہو تو اپنے پاس سے کچھ مال دے کر یا قرض لے کر فدیہ دیا جائے، اور اگر مال کم ہو اور فدیہ زیادہ ہو تو لوٹ پھیر کا طریقہ کر لیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ فقہاء کرام نے اس کے جواز کی تصریح فرمائی ہے، البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دائرے میں کھڑے ہونے والے لوگ شرعی فقیر ہی ہوں، کوئی غنی اس میں کھڑا نہ ہو، اگر کوئی غنی کھڑا ہو تو اس کے پاس پہنچنے والی رقم کی مقدار میں فدیہ ادا نہیں ہوگا، ہر شرعی فقیر اس رقم پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی طرف سے میت کے نماز روزوں کے فدیے کی نیت سے دوسرے کو دیتا جائے، اس طرح لوٹ پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ میت کے تمام فوت شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ہو جائے۔ رقم کے ساتھ اگر قرآن پاک بھی ہے تو قرآن مجید کے بدلے میں صرف اتنا ہی فدیہ ادا ہوگا جتنی قرآن پاک کی قیمت ہے، یہ سمجھ لینا کہ قرآن پاک سے سارا فدیہ ادا ہو جائے گا یہ بے اصل ہے۔ فدیہ سے متعلق تفصیلات گزر چکی ہیں۔ سوال، بم وغیرہ پھٹنے کی وجہ سے بعض اوقات لاشیں بکھر جاتی ہیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا تو غسل و کفن دیں گے اور جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد وہ باقی ٹکڑا بھی ملا تو اس پر دوبارہ نماز نہ پڑھیں گے، اور آدھا دھڑ ملا تو اگر اس میں سر بھی ہے جب بھی یہی حکم ہے، اور اگر سر نہ ہو یا طول میں سر سے پاؤں تک دانا یا بایاں ایک جانب کا حصہ ملا تو ان دونوں صورتوں میں نہ غسل ہے نہ کفن نہ نماز، بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔ سوال، میت کو بالکل برہنہ کر کے غسل دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب، ناجائز ہے، کہ تعظیم مسلمان زندہ و مردہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے. سوال: میت کے رشتہ دار دوسرے ملک میں ہوں تو کیا ان کے انتظار میں دفن کرنے میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ جواب: حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کو روک کے نہ رکھو اور اس کو قبر کی طرف جلدی لے جاؤ. جن رشتہ داروں کے آنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا تو وہاں ان کے انتظار میں میت کو دفن کرنے میں تاخیر کی ہرگز اجازت نہیں. سوال: قبر کو پختہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: قبر اوپر سے پختہ کرنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اوپر سے بھی پختہ نہ کی جائے، جبکہ اندر سے پختہ کرنا بلا ضرورت ممنوع و مکروہ ہے. یاد رہے، حقیقتاً قبر زمین کا وہ حصہ ہے جس سے میت متصل یعنی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے ارد گرد کوئی جہت پختہ کرنا بلا ضرورت ممنوع و مکروہ ہے، البتہ ضرورتاً اندر کا حصہ بھی پختہ کرنے کی اجازت ہے. سوال: بعض علاقے ایسے ہیں جب وہاں قبر کھودی جاتی ہے تو پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت پانی آ جاتا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے کہ میت کی پشت گیلی ہو سکتی ہے. کیا ان علاقوں میں زمین کے اوپر ہی چار دیواری بنا کر میت کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ جواب: میت کو زمین پر رکھ کر اس کے ارد گرد چار دیواری قائم کر دینا شرعاً جائز نہیں، حتی الامکان میت کو زمین کے اندر دفن کرنا فرض کفایہ ہے. لہذا باقاعدہ قبر کھودی جائے اور میت کو لکڑی یا لوہے وغیرہ کے تابوت میں بند کر کے قبر کے اندر رکھ دیا جائے. سوال: عام قبروں پر نام بھری تختیاں لگانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: قبر کی پہچان کے لیے نام کی تختی لگانا جائز ہے، مگر ان پر قرآن کریم کی آیات و اسماء مقدسہ نہ لکھے جائیں کہ عام طور پر قبرستانوں میں ان کی بے ادبی ہوتی ہے. سوال: ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو بعد دفن کچھ دنوں تک اس کی قبر پر پھول رکھتے ہیں، اسی طرح شب براءت اور عید کے موقع پر بھی قبروں پر پھول اور ان کی پتیاں رکھی جاتی ہیں. کیا قبروں پر پھول رکھنا جائز ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ جواب: قبر پر پھول رکھنا جائز و مستحب ہے، جب تک پھول تر رہتے ہیں میت کو راحت ملتی ہے، یہ بات حدیث مبارک سے ثابت ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ یا مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے تو دو آدمیوں کی آواز سنی کہ ان پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل ہو. پھر فرمایا، ان میں ایک آدمی تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. پھر کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا کس لیے کیا؟ فرمایا، تاکہ جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے. مرقات میں ہے کہ لوگوں میں جو مروج ہے کہ خوشبودار پھول اور کھجور کی شاخ قبر پر رکھتے ہیں وہ اس حدیث کی روح سے سنت ہے. سوال: اگر عورت کی میت ہو تو اس کو کفن میں شلوار پہنانا درست ہے یا نہیں؟ جواب: عورت کے سنت کفن میں پانچ کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، اوڑھنی اور سینہ بند. عورت کو کفن میں شلوار پہنانا سنت نہیں ہے اور اس کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے. سوال: میت کے گھر فوتگی والے دن دور سے جو رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانے اور رات رہنے کا انتظام کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اگر کھانے کا اہتمام نہ کیا جائے تو اکثر گاؤں میں ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتا جہاں سے مہمان خود خرید کر کھا لیں، نہ ہی خود کوئی بندوبست کر سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رشتہ دار یا پڑوسیوں کا اہل میت کے لیے پہلے روز اتنا کھانا بھیجنا کہ جسے وہ دو وقت کھا سکیں سنت ہے، بلکہ اصرار کر کے انہیں کھلانا چاہیے. اسی طرح دور سے آنے والوں میں جو اہل میت ہیں وہ بھی یہ کھانا کھا سکتے ہیں. ان کے علاوہ دیگر جو میلا جمیلا لگا کر پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے اہل میت کا کھانے پینے کے اہتمام میں مشغول ہونا دعوت میت ہی کے زمرے میں داخل رسم بد ہے. اگر اہل میت میں سے کوئی اپنی جیب خاص سے کرے تب بھی منع ہے، اور مال متروکہ سے کرے تب بھی، بلکہ ترکہ میں اگر نابالغ بھی ہوں ان کے حصوں میں سے کی تو سخت اشد حرام ہے. سوال: اگر دو شخص کسی دنیاوی خصومت یعنی جھگڑے کی وجہ سے ناراض ہو، اسی دوران ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، تو دنیاوی خصومت کی وجہ سے زندہ شخص کے لیے مرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنے پر کیا حکم ہوگا؟ جواب: جو بلا عذر شرعی تین دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے ناراض رہتا ہے وہ فاسق ہے. حدیث مبارک میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ہے. لہذا جو اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے اس کو بلا عذر ترک نہ کرے اور دنیاوی خصومت کی وجہ سے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کو ترک کرنا تو ہرگز نہ چاہیے. سوال: غسل دینے کے دوران میت کے منہ میں نکلی بتیسی، سونے کا دانت، نکلی آنکھ یا لینس وغیرہ نظر کے ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کی مصنوعی اشیاء اگر بآسانی جدا کر سکتے ہیں کہ میت کو تکلیف نہ پہنچے تو اب جدا کرنے کی اجازت ہے، اور اگر میت کو تکلیف ہوگی تو نہیں. سوال: بعض اوقات جب نئی قبر کھودی جاتی ہے تو ہڈیاں نکل آتی ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب: کسی جگہ میت کا دفن ہونا معلوم ہو اگرچہ سالوں گزر جائیں، اس جگہ کو کھود کر دوسرے مردے کی تدفین کرنا ناجائز و حرام ہے، اور معلوم نہ تھا اور کھدائی کے دوران ہڈیاں نکلی تو انہیں دوبارہ دفن کر دے اور کسی دوسری جگہ نئی قبر کھودی جائے. سوال: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے قبر میں شگاف پڑ جاتا ہے تو لوگ جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: یہاں غور کرنا چاہیے کہ جب مردے کو قبر میں بند کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو اب عالم برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اب یہ اللہ تبارک و تعالی اور مردے کے درمیان کے راز ہوتے ہیں. لہذا کسی کو بھی ان پر مطلع ہونے کی کوشش کرنے یا قبر میں جھانکنے کی اجازت نہیں. سوال: جو چھوٹا بچہ زندہ پیدا ہو کر فوت ہو جائے اور اس کا نام نہیں رکھا گیا تو کیا بعد میں اس کا نام رکھنا ضروری ہے یا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں؟ جواب: جو بچہ زندہ پیدا ہو کر فوت ہو گیا اس کا جنازہ بھی ہوگا، کفن دفن بھی ہوگا اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا. اسی طرح جو بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا بھی نام رکھا جائے گا. اگر اس وقت جلدی یا صدمے کی وجہ سے نام رکھنا بھول گئے اور دفن کر دیا تو بعد میں بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں. سوال: کیا غسل میت میں سنجا کے لیے تھیلی استعمال کی جا سکتی ہے؟ جواب: عمومی طور پر غسل میت میں سنجا کے لیے استعمال کیا جانے والا کپڑا تھیلی نما ہوتا ہے جسے ہاتھ پر چڑھا کر استعمال کر سکتے ہیں. سوال: بعض علاقوں میں آج کل اکثر و بیشتر قبروں کے اندر سیمنٹ کے بنے ہوئے بلاک لگائے جاتے ہیں اور اوپر سے بند کرنے کے لیے بھی سیمنٹ کی بنی ہوئی سلیب لگائی جاتی ہے، تو کیا اس طرح دفن کرنا صحیح ہے؟ جواب: سیمنٹ چونکہ آگ سے بنتا ہے لہذا سیمنٹ کے بلاک یا آگ سے بنی ہوئی اینٹیں قبر کے اندر نہ لگائی جائیں، اور اگر قبر کی مٹی گرنے کا اندیشہ ہے تو وہ اینٹیں یا بلاک لگانے کے بعد ان پر مٹی کا لیپ کر دیا جائے. اسی طرح سیمنٹ کی سلیبوں کے اندرونی حصے پر بھی مٹی لیپ دی جائے تاکہ میت کی ہر طرف مٹی ہی مٹی ہو. اگر کسی نے یوں نہ بھی کیا تو گناہگار نہیں. سوال: کیا مکروہ وقت میں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر مکروہ وقت میں ہی جنازہ لایا گیا تو اس صورت میں نماز جنازہ کی ادائیگی مکروہ وقت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر جنازہ پہلے سے تیار ہے اور مکروہ وقت داخل ہو گیا تو اب مکروہ وقت کے اندر جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں. سوال: جب میت کو غسل دے دیا گیا ہو اور کفن ابھی نہیں پہنایا گیا ہو، اب رشتہ داروں میں سے کوئی خواہش کرے کہ میں بھی غسل میں شامل ہو جاؤں، تو کیا وہ غسل میں شامل ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جواب: میت کے غسل کے وقت نیک افراد شامل ہوں، اور جتنے افراد کی حاجت ہے صرف وہی حضرات میت کے پاس رہیں، اور جب غسل دے دیا گیا تو اب کسی کو شریک ہونے کی یا پانی بہانے کی اجازت نہیں. سوال: اگر کسی میت کے ستر کی جگہ پر زخم ہو تو کیا اس ستر کے مقام کو دیکھنے کی اجازت ہے تاکہ احتیاط سے غسل دے سکیں؟ جواب: غسل دینے کے لیے ایسے زخم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب پانی ڈالنے میں احتیاط کریں اور ہاتھ وغیرہ نہ پھیریں. سوال: جب قبر پر اذان دی جاتی ہے تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں، اب یہاں ٹھہرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ شرعی اعتبار سے اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جواب: قبر پر اذان دینے سے مقصود شیطان کو دور کرنا ہے، اور روایتوں میں ہے جب دفن کر کے لوگ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو اب منکر نکیر کا آنا ہوتا ہے، اس لیے بقیہ افراد کو جانے کا کہہ دیا جاتا ہے کہ جب وہ چلے جائیں تو اذان دی جائے لیکن اگر کوئی وہاں کھڑا رہے اور اس وقت اذان دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. سوال: بعض اسلامی بھائی دفن سے پہلے قبر میں اتر کر سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: قبر میں اتر کر مردے کی آسانی کے لیے قرآن پاک کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں. البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر تدفین کے لیے میت آ گئی تو اس وقت میت کو روک کر اور پھر اتر کر تلاوت کرنے کے بجائے میت کے آنے سے پہلے ہی تلاوت کر لیں. سوال: بسا اوقات زیادہ بارش ہونے اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے بعض قبریں ایک طرف جھک جاتی ہیں، بلکہ کئی قبروں کے گرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، انہیں دوبارہ صحیح کرنے کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جواب: اس صورت میں قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ باہر سے ہی قبر کو کسی بھی طریقے سے درست کرنے کی کوشش کی جائے. ایسے ہی اگر سلیب گر گئی تو اس صورت میں ایک کپڑا وغیرہ اوپر ڈال کر کسی نیک صالح متقی شخص کو کہیں کہ وہ قبر میں جھانکے بغیر صرف ہاتھ ڈال کر سلیب درست کر دے، پھر دوسری سلیب فوری طور پر ڈھک دی جائے. اس دوران قبر میں جھانکنا جائز نہیں ہے. سوال: عورتوں کو قبرستان میں فاتحہ کے لیے جانا کیسا؟ جواب: عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، بلکہ مزارات کی حاضری بھی منع ہے. صرف اور صرف نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارکہ پر عورتوں کو حاضری کی اجازت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ قریب واجب ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مزار یا قبرستان میں فاتحہ کے لیے عورتوں کو جانا منع ہے، اجازت نہیں ہے. گھر سے ہی فاتحہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر دیں. سوال: بعض اوقات میت کو مجبوری کے تحت امانت کے طور پر دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: امانتاً دفن کرنا کے بعد میں کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. جہاں دفن کر دیا وہیں رہنے دیں، یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کرنا یہ حرام ہے. سوال: کیا ہجڑے مخنث خنثی کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا؟ جواب: مسلمان ہجڑے مخنث خنثی کو بھی غسل و کفن دیا جائے گا. سوال: یہ مرد ہوتے ہیں یا عورت؟ جواب: ان میں بعض میں مرد کی اور بعض میں عورت کی علامتیں ہوتی ہیں، اسی بنا پر ان پر مرد یا عورت کا حکم ہوگا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یا تو مرد و عورت دونوں کی علامتیں ہوتی ہیں یا ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، انہیں خنثی مشکل کہتے ہیں. سوال: خنثی اگر مرد کے حکم میں ہو تو اس کے غسل و کفن کی کیا تفصیل ہے؟ جواب: اس کی دو صورتیں، یا تو وہ بالغ ہوگا یا نابالغ. دونوں صورتوں میں وہی حکم ہے جو لڑکے اور مرد کا ہے، یعنی نابالغ لڑکے اور مرد کو جس طرح غسل و کفن دیا جائے گا انہیں بھی اسی طرح دیا جائے گا. اس کی پہچان یہ ہے کہ بچے میں اگر مرد و عورت دونوں کی شرمگاہیں ہوں اور وہ مرد والی شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہو یا دونوں جگہوں سے کرتا ہو، لیکن پہلے مرد والی شرمگاہ سے، تو اس پر لڑکے کا حکم ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد مردوں والی علامتیں مثلاً داڑھی وغیرہ ظاہر ہو تو مرد کے حکم میں ہے. سوال: خنثی اگر عورت کے حکم میں ہو تو اس کے غسل و کفن کی کیا تفصیل ہے؟ جواب: اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بالغہ ہوگی یا نابالغہ. دونوں صورتوں میں وہی حکم ہے جو لڑکی اور عورت کا ہے، یعنی نابالغہ لڑکی اور عورت کو جس طرح غسل و کفن دیا جائے گا انہیں بھی اسی طرح دیا جائے گا. اس کی پہچان یہ ہے کہ بچے میں اگر مرد و عورت دونوں کی شرمگاہیں ہوں اور وہ عورت والی شرمگاہ سے پیشاب کرے یا دونوں جگہوں سے کرے، لیکن پہلے عورت والی شرمگاہ سے، تو اس پر لڑکی کا حکم ہوگا، اور بلوغت کے بعد عورتوں والی علامتیں مثلا سینہ عورتوں کی طرح ابھر آنا، حیض آنا وغیرہ ظاہر ہوں تو عورت کے حکم میں ہے. سوال: اور خنثی مشکل کے غسل و کفن کی کیا تفصیل ہے؟ جواب: یہاں بھی دو صورتیں، اگر چھوٹا ہے اور حد شہوت کو نہیں پہنچا تو مرد و عورت دونوں اسے غسل دے سکتے ہیں، اور کفن لڑکیوں کی طرح دیا جائے، مگر ریشم وغیرہ کے کپڑے جو مردوں کو منع ہیں ان میں کفن نہ دیا جائے. اور اگر حد شہوت کو پہنچ چکا یا بالغ ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے تیمم کروایا جائے گا، اور تیمم کروانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر تیمم کروائے. اگر ذی رحم محرم ہو، جیسے ماں، باپ، بہن، بھائی وغیرہ، تو وہ بغیر کپڑا لپیٹے تیمم کروائے. کروا سکتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ بچے میں اگر مرد و عورت دونوں کی شرمگاہوں اور وہ دونوں جگہوں سے بے ایک وقت پیشاب کرتا یا دونوں شرمگاہوں کے بجائے بولو براز کے لیے ایک شگاف ہو یا دونوں شرمگاہیں ہوں یا دونوں شرمگاہوں کے بجائے بولو براز کے لیے ایک شگاف ہو اور بالغ ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں والی علامتیں مثلا داڑھی عورتوں کی طرح سینہ ابھرنا وغیرہ ظاہر ہوں تو اس پر خنسا مشکل کا حکم ہے. سوال: ان کی نماز جنازہ کے بارے میں بھی بتا دیجئے. جواب: خنسا مشکل نابالغ کی نماز جنازہ میں نابالغ لڑکی کی دعا پڑھیں اور باقی تمام میں جس پر جو حکم ہو اس کے مطابق. مستعمل پانی سے وضو غسل نہیں ہوتا کہ 27 حروف کی نسبت سے مستعمل پانی کے متعلق 27 مدنی پھول. نمبر 1: جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر چونکہ اب مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو چکا لہذا اس سے وضو اور غسل جائز نہیں. نمبر 2: یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بقصد یعنی جان بوجھ کر یا بلا قصد یعنی بے خیالی میں دہ در دہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا. نمبر 3: اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ داہ دردہ سے کم پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا. نمبر 4: اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں. نمبر 5: حائضہ یعنی حیض والی حیض سے یا نفاس والی نفاس سے پاک تو ہو چکی ہو مگر ابھی غسل نہ کیا ہو تو اس کے جسم کا کوئی عضو یا حصہ دھونے سے قبل اگر دا در دا سے کم پانی میں پڑا تو وہ پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو جائے گا. جو پانی کم از کم دا دردہ ہو وہ بہتے پانی اور جو دا دردہ سے کم ہو وہ ٹھہرے پانی کے حکم میں ہوتا ہے. نمبر 7: عموماً حمام کے ٹب، گھریلو استعمال کے ڈول، بالٹی، پتیلے، لوٹے وغیرہ دا دردہ سے کم ہوتے ہیں، ان میں بھرا ہوا پانی ٹھہرے پانی کے حکم میں ہوتا ہے. نمبر 8: اعضائے وضو میں سے اگر کوئی عضو دھو لیا تھا اور اس کے بعد وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہ ہوا تھا تو وہ دھلا ہوا حصہ ٹھہرے پانی میں ڈالنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا. نمبر 9: جس شخص پر غسل فرض نہیں اس نے اگر کوہنی سمیت ہاتھ دھو لیا ہو تو پورا ہاتھ حتیٰ کہ کوہنی کے بعد والا حصہ بھی ٹھہرے پانی میں ڈالنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا. نمبر 10: باوضو نے یا جس کا ہاتھ دھلا ہوا ہے اس نے اگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو مثلا کھانا کھانے یا وضو کی نیت سے ٹھہرے پانی میں ڈالا تو مستعمل ہو جائے گا. نمبر 11: حیض یا نفاس والی کا جب تک حیض یا نفاس باقی ہے ٹھہرے پانی میں بے دھلا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ ڈالے گی پانی مستعمل نہیں ہوگا، ہاں اگر یہ بھی ثواب کی نیت سے ڈالے گی تو مستعمل ہو جائے گا. مثلا اس کے لیے مستحب ہے کہ پانچوں نمازوں کے اوقات میں اور اگر اشراق، چاشت و تہجد کی عادت رکھتی ہو تو ان وقتوں میں باوضو کچھ دیر ذکر و درود کر لیا کرے تاکہ عبادت کی عادت باقی رہے. تو اب ان کے لیے بنیت وضو بے دھلا ہاتھ ٹھہرے پانی میں ڈالے گی تو پانی مستعمل ہو جائے گا. نمبر 12: پانی کا گلاس، لوٹا یا بالٹی وغیرہ اٹھاتے وقت احتیاط ضروری ہے تاکہ بے دھلی انگلیاں پانی میں نہ پڑیں. نمبر 13: دوران وضو اگر حدث ہوا یعنی وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل ہوا تو جو اعضا پہلے دھو چکے تھے وہ بے دھلے ہو گئے، یہاں تک کہ اگر چلو میں پانی تھا تو وہ بھی مستعمل ہو گیا. نمبر 14: اگر دوران غسل وضو ٹوٹنے والا عمل ہوا تو صرف اعضائے وضو بے دھلے ہوئے، جو اعضائے غسل دھل چکے ہیں وہ بے دھلے نہ ہوئے. نمبر 15: نابالغ یا نابالغہ کا پاک بدن اگرچہ ٹھہرے پانی مثلا پانی کی بالٹی یا ٹپ وغیرہ میں مکمل ڈوب جائے تب بھی پانی مستعمل نہ ہوا. نمبر 16 سمجھدار بچی یا سمجھدار بچہ اگر ثواب کی نیت سے مثلا وضو کی نیت سے ٹھہرے پانی میں ہاتھ کی انگلی یا اس کا ناخن بھی اگر ڈالے گا تو مستعمل ہو جائے گا. نمبر 17 غسل میت کا پانی مستعمل ہے جبکہ اس میں کوئی نجاست نہ ہو. نمبر 18 اگر بضرورت ٹھہرے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل نہ ہوا, مثلا دیگ یا بڑے مٹکے یا بڑے پیپے ڈرم میں پانی ہے, اسے جھکا کر نہیں نکال سکتے, نہ ہی کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکال لیں, تو ایسی مجبوری کی صورت میں بقدر ضرورت بے دھلا ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکال سکتے ہیں. نمبر 19 اچھے پانی میں اگر مستعمل پانی مل جائے اور اگر اچھا پانی زیادہ ہو تو سب اچھا ہو گیا, مثلا وضو یا غسل کے دوران لوٹے یا گھڑے میں قطرے ٹپکے, تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے ورنہ سارا ہی بیکار ہو گیا. نمبر 20 پانی میں بے دھلا ہاتھ پڑ گیا یا کسی طرح مستعمل ہو گیا اور چاہے کہ یہ کام کا ہو جائے تو جتنا مستعمل پانی ہے اس سے زیادہ مقدار میں اچھا پانی اس میں ملا لیجئے, سب کام کا ہو جائے گا. نیز نمبر 21 ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالے کہ دوسری طرف سے بہ جائے, سب کام کا ہو جائے گا. نمبر 22 مستعمل پانی پاک ہوتا ہے, اگر اس سے ناپاک بدن یا کپڑے وغیرہ دھوئیں گے تو پاک ہو جائیں گے. نمبر 23 مستعمل پانی پاک ہے, اس کا پینا یا اس سے روٹی کھانے کے لیے آٹا گوندھنا مکروہ تنزیہی ہے. نمبر 12 ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے, وضو میں اس کا دھونا فرض ہے, لہذا کٹورے یا گلاس سے پانی پیتے وقت احتیاط کی جائے کہ اگر ہونٹوں کا مذکورہ حصہ ذرا سا بھی پانی میں پڑے گا پانی مستعمل ہو جائے گا. نمبر 25 اگر با وضو ہے یا کلی کر چکا ہے یا ہونٹوں کا وہ حصہ دھو چکا ہے اور اس کے بعد وضو توڑنے والا کوئی عمل واقع نہیں ہوا تو اب پڑنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا. نمبر 26 دودھ کافی چائے پھلوں کے رس وغیرہ مشروبات میں بے دھلا ہاتھ وغیرہ پڑنے سے یہ مستعمل نہیں ہوتے اور ان سے تو ویسے بھی وضو یا غسل نہیں ہوتا. نمبر 27 پانی پیتے ہوئے مونچھوں کے بے دھلے بال گلاس کے پانی میں لگے تو پانی مستعمل ہو گیا, اس کا پینا مکروہ ہے, اگر با وضو تھا یا مونچھیں دھلی ہوئی تھیں تو شرعاً حرج نہیں. مستعمل پانی کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 2 بہار شریعت فتاوی امجدیہ اسلامی بہنوں کی نماز کا مطالعہ کیجئے. اسراف سے بچنے کے مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے وضو کا طریقہ میں دیے گئے مدنی پھولوں کی روشنی میں اسراف سے بچنے کے لیے چند مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے اور خود کو اسراف سے بچائیے. اسراف شیطانی کام ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر یعنی بھلائی نہیں اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے. آج تک جتنا بھی ناجائز اسراف کیا ہے اس سے توبہ کر کر آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش شروع کیجئے. قول جامع یہ ہے کہ سلیقے سے کام لیں. امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے کیا خوب فرمایا, سلیقے سے اٹھاؤ تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے اور بد سلیقگی پر تو بہت سا بھی کفایت نہیں کرتا. وضو میں اسراف سے بچنے کے لیے مدنی پھول بہار شریعت میں ہے. نہلانے والا با طہارت ہو لہذا میت کو غسل دینے والے کو چاہیے کہ پہلے وہ خود وضو کر لے. وضو میں اسراف سے بچنے کے لیے ان مدنی پھولوں کے مطابق عمل کی کوشش کیجئے. وضو کرتے وقت نل احتیاط سے کھولیے. دوران وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل بند کرتے رہیے. مسواک کلی غرغرہ ناک کی صفائی داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو, یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیں. بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے, حالانکہ جو گرا بیکار گیا, اس سے احتیاط چاہیے. ہر چلو بھرا ہونا ضروری نہیں بلکہ جس کام کے لیے لیں اس کا اندازہ رکھیں. مثلا ناک میں نرم باسے یعنی نرم ہڈی تک پانی چڑھانے کو پورا چلو کیا ضرور نصف یعنی آدھا بھی کافی ہے، بلکہ بھرا چلو کلی کے لیے بھی درکار نہیں۔ نل کے مقابلے میں لوٹے سے وضو کرنے میں پانی کم خرچ ہوتا ہے، جس سے ممکن ہو وہ لوٹے سے وضو کرے۔ اگر نل کے بغیر گزارا نہیں تو ممکنہ صورت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن جن اعضاء میں آسانی ہو وہ لوٹے سے دھو لے۔ نل سے وضو کرنا جائز ہے، بس کسی طرح بھی اسراف سے بچنے کی صورت نکالنی چاہیے۔ غسل میت میں اسراف سے بچنے اور کم پانی خرچ کرنے کے لیے مدنی پھول، میت کو غسل دیتے وقت بھی پانی استعمال کرنے میں انتہائی محتاط انداز اپنائیے اور اسراف سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے، ورنہ بے توجہی میں بہت سارا پانی ضائع ہوگا۔ غسل میت کے لیے لوٹا استعمال کیجیے۔ فوارے یعنی شاور یا پائپ سے غسل دینا پڑ جائے تو پانی کا بہاؤ مناسب رکھیے، اور اب تین بار دھونے کی بھی حاجت نہیں کہ بہتے پانی میں اس دھوتے وقت اتنی دیر رکھنا کہ جس میں تین مرتبہ دھل جائے، اور یہ ذرا سی دیر میں ہو جائے گا۔ اس سے تثلیث یعنی تین مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ غسل میت میں گٹوں تک ہاتھ دھلانا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، لہذا اس سے بچے۔ میت کے دانتوں، مسوڑوں اور ناک کے نتھنوں وغیرہ کو روئی کی ہریری سے صاف کرنے کے لیے لوٹے میں تھوڑا سا پانی لے کر حسب ضرورت روئی بھگوئیں اور کام میں لائیں۔ ہتیلی میں روئی رکھ کر اوپر سے بہانے میں پانی بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ کسی برتن، بالٹی، ٹب وغیرہ میں محتاط اندازے سے اتنا ہی پانی لیں جس سے سنت کے مطابق غسل ہو جائے۔ استنجا کرواتے وقت نجاست نہ ہونے کی صورت میں تھوڑا پانی کفایت کرتا ہے۔ اسی طرح آخر میں کافور ملا کر پانی بہانے کے لیے بھی ایک آدھ لوٹا کافی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، غور و فکر کیجئے کہ ایسی صورت متعین یعنی مقرر ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو۔ اپنے آپ کو ڈرائیے کہ قیامت میں ایک ایک ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہونا ہے۔ مزید معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے وضو کا طریقہ کا مطالعہ فرمائیے۔ خلاصہ کتاب، موت کی علامات پائیں تو یہ چار کام کیجئے۔ نمبر ایک، جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائیں تو مرنے والے کو سیدھی کروٹ لٹا کر منہ قبلے کی طرف کر دیں، یا سیدھا یعنی چت لٹا کر قبلے کو پاؤں کریں اور سر کو تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر دیں تاکہ منہ قبلے کو ہو جائے، اور اگر قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو اور تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اسی پر رہنے دیں۔ نمبر دو، خوشبو کے لیے لوبان یا اگربتی سلگا دیں۔ نمبر تین، یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ جو وہاں موجود ہوں انہیں چاہیے کہ سر جھکا کر خاموشی سے تلاوت سنیں۔ نمبر چار، تلقین کریں یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ مرنے والے کو کلمہ شریف یاد آئے اور اس کا آخری کلام کلمہ شریف ہو۔ غسل و تکفین کے لیے رابطہ کرنے والے کو یہ مدنی پھول پیش کیجئے۔ اہل میت سے تعزیت کیجئے، مثلا یوں کہیے، اللہ عز و جل آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس مصیبت پر اجر عظیم دے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ پھر یہ مدنی پھول پیش کیجئے۔ میت کی آنکھیں اگر کھلی ہو تو بند کر دیجئے، ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دے تاکہ منہ کھلا نہ رہے، چہرہ قبلہ رخ کر دیجئے، میت کی انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیجئے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے ملا کر نرمی سے باندھ دیں، میت کے پیٹ پر مناسب وزن کی کوئی چیز مثلا رضائی یا کمبل وغیرہ حسب ضرورت طے کر کے رکھ دیں تاکہ پیٹ پھول نہ جائے۔ پانی گرم کرنے کا انتظام رکھیے مگر ابھی گرم نہ کیجئے۔ میت کے سینے سے گھٹنے تک بدن چھپانے کے لیے دو رنگین موٹے کپڑے لے لیجئے۔ کفن پونے دو گز چوڑائی ہو تو 7 میٹر کپڑا، ورنہ میت کی جسامت کے مطابق۔ اگربتیاں یا لوبان، کافور، روئی اور غسل کے تختے کا انتظام کر لیجئے۔ مدنی پھول پیش کرنے کے بعد غسل و تکفین کے لیے آپ کے پہنچنے کا اندازن وقت بھی بتا دیجئے۔ غسل میت سے پہلے کے چار کام. نمبر ایک, تختے کو دھونی دیں, یعنی اگربتیاں یا لوبان جلا کر تین پانچ یا سات بار غسل کے تختے کے گرد پھرائیں. نمبر دو, میت کو تختے پر لٹائیں. نمبر تین, نرمی سے کپڑے اتاریں یا ضرورتاً کاٹیں مگر بے ستری نہ ہو. نمبر چار, ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک گہرے رنگ کے موٹے کپڑے سے بدن چھپا دیں. غسل میت کے ساتھ مراحل. نمبر ایک, استنجا کرانا. استنجا کروانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے. نمبر دو, وضو کرانا, یعنی تین بار چہرہ اور تین بار کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلانا, ایک بار پورے سر کا مسح کرانا, تین بار پاؤں دھلانا. چونکہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں, لہذا روئی بھگو کر دانتوں, مسوڑوں, ہونٹوں اور نتنوں پر پھیریں. نمبر تین, داڑھی اور سر کے بال دھونا. نمبر پانچ, میت کو سیدھی کروٹ پر لٹا کر الٹی کروٹ دھونا. نمبر چھ, پیٹ سے سہارا دیتے ہوئے بٹھا کر نرمی سے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیرنا. سطر کے مقام پر نہ نظر کر سکتے ہیں نہ بغیر کپڑے کے چھو سکتے ہیں. نمبر سات, سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہانا. کافور ملے پانی کا ایک مگ کافی ہے. کفن پہنانے کے نو مراحل. نمبر ایک, کفن کو دھونی دینا. نمبر دو, کفن بچھانا. سب سے پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر, پھر ازار یعنی چھوٹی چادر, پھر قمیص بچھائیں. نمبر تین, کفن باندھنے کے لیے دھجیاں رکھنا. نمبر چار, میت کو کفن پر رکھنا, نرمی سے رکھیے, اب بھی بے ستری نہ ہونے پائے. نمبر پانچ, شہادت کی انگلی سے سینے پر پہلا کلمہ, دل پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنا. نمبر چھ, قمیص پہنانا اور ناف و سینے کے درمیانی حصہ کفن پر مشائخ کے نام لکھنا. نمبر سات, اعضاء سجود یعنی جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے ان پر کافور لگانا. نمبر آٹھ, پیشانی پر شہادت کی انگلی سے بسم اللہ لکھنا. نمبر نو, لفافہ یعنی بڑی چادر پہلے الٹی طرف سے پھر سیدھی طرف سے لپیٹنا. نماز جنازہ کے چھ مدنی پھول. نمبر ایک, نیت کرنا. اس طرح کہ میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے, دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے. نمبر دو, اب اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے اور تنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں. نماز جنازہ کی ثنا میں وتعالی جدوکا کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھنا ہے. نمبر تین, پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر درود ابراہیم پڑھیں. نمبر چار, پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ کی دعا پڑھیں. بالغین کے لیے ایک ہی دعا ہے اور نابالغ و نابالغہ کی الگ الگ. دعائیں یاد نہ ہوں تو کوئی بھی قرآنی دعا پڑھیے. نمبر پانچ, پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ لٹکا دیں. نمبر چھ, پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. جنازے کو کندھا دینے کے چھ مدنی پھول. نمبر ایک, جنازہ لے چلنے میں سرہانا آگے ہونا چاہیے اور ایک کے بعد ایک چاروں پایوں کو اس طرح کندھا دے کے. نمبر دو, پہلے سیدھے سرہانے کندھا دیتے ہوئے یوں کہ میت کا سیدھا کندھا آپ کے سیدھے کندھے پر ہو دس قدم چلیں. نمبر تین, پھر سیدھے پاؤں کی طرف سے کندھا دیتے ہوئے دس قدم چلیں. اسی طرح نمبر چار, الٹے سرہانے کندھا دیتے ہوئے دس قدم. اور نمبر پانچ, پھر الٹے پاؤں کی طرف کندھا دیتے ہوئے دس قدم چلیں. نمبر چھ, چاہیں تو یوں اعلان کیجئے, ہر پائے کو کندھے پر لیے دس دس قدم چلیے. تدفین کے سترہ مراحل. نمبر ایک, قبرستان میں دفن کے لیے ایسی جگہ لینا جہاں پہلے قبر نہ ہو. نمبر دو, قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زیادہ, چوڑائی آدھے قد اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی ہو, اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد برابر رکھی جائے. نمبر تین, قبر میں اینٹوں کی دیوار بنی ہو تو میت لانے سے پہلے قبر اور سلیبوں کا اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپنا. نمبر چار, اندرونی تختوں پر یاسین شریف, سورۃ الملک اور درود تاج پڑھ کر دم کرنا. نمبر پانچ, چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں تاک بنا کر عہد نامہ, شجرہ شریف وغیرہ تبرکات رکھنا. نمبر چھ, میت کو قبلے کی جانب سے قبر میں اتارنا. نمبر سات، عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھنا. نمبر آٹھ، قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. نمبر نو، میت کو سیدھی کروٹ لٹانا یا منہ قبلے کی طرف کرنا اور کفن کی بندش کھول دینا. میت لانے سے پہلے ہی قبر میں نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ سا بنائیں اور اس پر ٹیک لگا کر میت کو سیدھی کروٹ لٹائیں. یہ نہ ہو سکے تو چہرہ با آسانی جتنا ہو سکے قبلہ رخ کر دیں. نمبر دس، بعد دفن سرہانے کی طرف سے تین بار مٹی ڈالنا، پہلی بار منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارتن اخرا کہنا. نمبر گیارہ، قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ڈھال والی بنانا اور اونچائی ایک بالشت یا کچھ زیادہ رکھنا. نمبر بارہ، بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا. نمبر تیرہ، قبر پر پھول ڈالنا کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. نمبر چودہ، دفن کے بعد سرحانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات الف لام میم تا مفلحون تک اور قدموں کی طرف آخری رکوع کی آیات آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا. نمبر پندرہ، تلقین کرنا، قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر تین مرتبہ یوں کہے، یا فلا بن فلانا، مثلا یا فاروق بن آمینہ. اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو اس کی جگہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے. پھر یہ کہے، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک رضید باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر سولہ، دعا و ایصال ثواب کرنا. نمبر سترہ، قبر کے سرحانے قبلہ روح کھڑے ہو کر اذان دینا کہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی ہے، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے. نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں. فرشتے آمین کہتے ہیں. احسن الوعاء لآداب الدعاء میں جہاں دعا کی قبولیت کے مواقع ذکر کیے گئے ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہے، مسلمان میت کے پاس خصوصاً جب اس کی آنکھیں بند کریں دعا قبول ہوتی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں بھی حدیث شریف میں آیا کہ اس وقت نیک ہی بات منہ سے نکالو کہ جو کچھ کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے. غسل میت، تجہیز و تکفین کے شرعی مدنی پھول. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کے لیے کم و بیش 103 شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے. انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے. اس شعبے کے مدنی کام کے حوالے سے چند شرعی مدنی پھول ملاحظہ کیجئے. نمبر ایک، جب میت کے گھر والے رابطہ کرے تو اولاً ان سے معلوم کر لیں کہ میت کا انتقال ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے. معلومات کے بعد متعلقین کو میت سے متعلق ضروری باتوں کی ہدایات دی جائیں، جیسے آنکھوں کا بند کرنا، انگلیاں ہاتھ پاؤں سیدھے کرنا اور جبڑے کے نیچے سے اور سر کے اوپر سے ایک چوڑی پٹی لے جا کر گرا لگا دی جائے، اور یہ تمام کام انتہائی نرمی کے ساتھ کیے جائیں. نمبر دو، نماز جنازہ بعض اوقات دیر سے ہوتی ہے. اگر سمجھانا ممکن ہو تو اہل خانہ کو نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیں کہ نماز جنازہ میں جلدی کرنی چاہیے. اگر وہ دیر کرتے بھی ہیں تو غسل و تکفین یعنی کفن دینے میں دیر نہ کریں اور فوری دے دیں. نیز اگر وہ سرد خانے کولڈ سٹوریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو خود ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ اس میت کو سرد خانے یعنی کولڈ سٹوریج میں رکھوا دیں. عموماً سرد خانے کولڈ سٹوریج میں رکھوانا بلا ضرورت شرعی ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کے انتظار کے لیے رکھوا دیتے ہیں. اولاً تو بلا حاجت شرعی تاخیر کرنا خلاف سنت، دوسرا سرد خانے میں میت کی اذیت ہے کہ اس کا جسم اکڑ جاتا ہے. یاد رکھیے جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کسر عظم المیت کا کسر ہی حیہ، یعنی بے شک مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا. لہذا اولاً تو یہی سمجھایا جائے کہ جلد از جلد تدفین کی ترکیب ہو. اگر نہیں مانتے تو یہ مشورہ دیں کہ اے سی یا برف وغیرہ کا انتظام کریں. نمبر 3، میت کے بارے میں جب اطلاع ملے اور کوئی عذر نہ ہو تو حتی الامکان کوشش کریں کہ خود ان کے یہاں غسل کے لیے پہنچیں. اس میں امیر و غریب، شخصیت و غیر شخصیت کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. نمبر 4، غسل میت فرض کفایہ ہے، لہذا جو اسلامی بھائی غسل دیں ان کے لیے ضروری ہے کہ غسل میت کا طریقہ مکمل طور پر سیکھا ہوا ہو. میت کے ساتھ انتہائی نرمی کا حکم ہے، لہذا غسال غسل دینے والے کو آداب بھی معلوم ہونے چاہیے. نیز غسل دینے والا معتمد قابل اعتماد ہونا چاہیے، جو میت میں اگر کوئی بری بات دیکھے تو اس کا ستر کرے یعنی چھپائے، اور خود بھی میت کے ساتھ حسن ظن ہی رکھے. غسل دیتے ہوئے خوف خدا کا لحاظ ہونا ضروری ہے، غسل میت سے عبرت حاصل کرتے رہیں. نمبر 5، غسل میں اتنے ہی افراد شامل ہوں جن کی ضرورت ہے، زائد افراد نہ ہوں. غسل میں مدد کرنے کے لیے گھر کے افراد میں سے وہ فرد داخل ہو جو مدد کر سکتا ہو تو اچھا ہے، ورنہ وہ بھی وہاں موجود نہ رہے. بعض مقامات پر گھر والوں سے ایک لوٹا پانی ڈلوایا جاتا ہے یا کافور کا پانی بہانے کا کہا جاتا ہے. اگر یہ پانی غسل کے مکمل ہونے کے بعد بلا ضرورت ڈلوایا جاتا ہے تو اسراف ہے، اس کی اجازت نہیں. اور اگر غسل کا حصہ ہوتا ہے اور بے ستری بے پردگی نہیں ہوتی تو ڈلوا سکتے ہیں. بلا حاجت غسل میت کے دوران خاندان والوں کو نہ شریک کیا جائے، اگرچہ یہ نیت ہو کہ اس طرح یہ عبرت حاصل کریں گے اور انہیں نیکی کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا. اس میں شک نہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، لیکن اس کے آداب کا لحاظ ہونا بھی ضروری ہے. نیکی کی دعوت غسل و تکفین سے فارغ ہو کر دی جائے. ہاں، کفن کاٹتے وقت نیکی کی دعوت دینے میں حرج نہیں بلکہ اچھا ہے. نمبر 6، الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی فی سبیل اللہ غسل میت دیتے ہیں. یہ مدنی پھول بھی ذہن نشین رہے کہ غسل میت کی اجرت لینا اگرچہ جائز ہے مگر بعض صورتوں میں لینا ناجائز ہے. مثلا وہاں کوئی دوسرا غسل دینے والا نہیں تو اسی پر غسل دینا ضروری ہو جائے گا اور اس پر اجرت لینا ناجائز ہے. بعض مقامات جیسے بلوچستان، پاکستان میں لوگ زبردستی میت کے کپڑے وغیرہ غسل دینے والے کو دیتے ہیں، نہ لے تو گھر پہنچا کر جاتے ہیں. یہ ظاہراً اجرت ہی کی صورت ہے، لہذا اگر اس کے علاوہ کوئی غسل دینے والا نہیں تھا تو اس کا ان چیزوں کا لینا جائز نہیں ہوگا. گھر والوں کو سمجھا کر واپس کر دیں. نیز انہیں اتنا بتا دیں کہ میت کے مال میں اب تمام وارثوں کا حصہ ہے، آپ یہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. اس کے لیے دارالفتا اہل سنت رابطہ نمبر 0300220112345 یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کروا دیں. نمبر 7، میت کی حالت اگر عام حالت سے ہٹ کر ہو، مثلا جسم کا ایسی حالت میں ہونا کہ پانی بہانا جس پر ممکن نہ ہو، یا بعض حصے ایسے ہیں جن پر پانی نہیں بہایا جا سکتا، یا میت کے جسم کا اکثر حصہ ہی کٹا پھٹا ہے وغیرہ، تو چونکہ ان میں بعض میں فقط پانی بہایا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں تیمم کی صورت بنے گی اور بعض میں اصلا غسل ہوگا ہی نہیں، لہذا اگر ایسے معاملات پیش آئیں جن میں غسل دینے کے حوالے سے مشکلات پیش آئیں تو اپنی طرف سے اجتہاد کرنے یا تجربہ کرنے کے بجائے دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی مستند سنی مفتی صاحب سے رابطہ فرمائیں. صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، بہار شریعت، حصہ 4، جلد 1، صفحہ 861 پر فرماتے ہیں، میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے گی تو ہاتھ نہ لگائے, صرف پانی بہا دے. بہار شریعت حصہ دو جلد اول صفحہ 352 میں ہے. مردے کو اگر غسل نہ دے سکے, خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں, جیسے اجنبی عورت یا اپنی عورت کے مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا اور کوئی غسل دینے والا واقعتاً موجود نہیں ہے, تو اسے تیمم کرایا جائے. غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو, عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے. بہار شریعت حصہ 4 جلد 1 صفحہ 815 میں ہے. کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا تو غسل و کفن دیں گے اور جنازے کی نماز پڑھیں گے, اور نماز کے بعد وہ باقی ٹکڑا بھی ملا تو اس پر دوبارہ نماز نہ پڑھیں گے, اور آدھا دھڑ ملا تو اگر اس میں سر بھی ہے جب بھی اس کا یہی حکم ہے, اور اگر سر نہ ہو یا طول میں سر سے پاؤں تک داہنا یا بایاں ایک جانب کا حصہ ملا تو ان دونوں صورتوں میں نہ غسل ہے نہ کفن ہے نہ نماز, بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں. نمبر 8, میت کو غسل دینے کے لیے جس مقام پر جائیں, چاہے گھر ہو یا کسی فلاحی سینٹر یا اسپتال کے کسی کمرے میں, پردے کی مکمل احتیاط ہونی چاہیے, نہ میت کی بے ستری ہو نہ خود غسل دینے والے کی کسی نامحرم کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ ہو. نمبر 9, وہ مقامات جہاں غسل نہیں دیا جاتا, مثلا مسجد کے وضو خانے یا جامع و مدرسہ کے وضو خانے وغیرہ, ان مقامات پر غسل نہ دیں. یوں ہی ایسے مقامات پر غسل نہ دیں جس سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہو, مثلا گھوڑے کا استبل, گھوڑے باندھنے کی جگہ وغیرہ, ایسی جگہ غسل نہ دیں. نمبر 10, میت کی اشیاء مثلا ہاتھ کا کڑا یا کوئی بھی شے, مثلا ہاتھ کی گھڑی, انگوٹھی وغیرہ ہو تو وہ میت کے گھر والوں کو دے دیں, اپنے پاس رکھنا یا از خود فقیر کو صدقہ کر دینا جائز نہیں. تکفین کے بارے میں مدنی پھول. نمبر 11, کفن سنت کے مطابق ہی دیں, جتنے کپڑے مسنون ہیں اتنے ہی کپڑے دیں, کسی رشتہ دار وغیرہ کے کہنے پر زائد کپڑے نہ دیں, خصوصاً اسلامی بہنوں کے حوالے سے کہ مختلف چیزیں رکھنے کی ضد کی جاتی ہے, ایسی صورت میں ان کو شرعی مسئلہ بیان کر دیں. البتہ تبرک کے طور پر کوئی کپڑا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اس انداز پر رکھیں کہ کفن کا حصہ معلوم نہ ہو. نمبر 12, کفن کا جو کپڑا بچ جائے وہ اس کے مالک ہی کو دے دیں, گھر والوں میں سے جو لایا ہے, اگر ترکہ میں سے لایا یا منگوایا تھا تو بچا ہوا بھی ترکہ ہی شمار ہوگا, وہ ورثہ کو دے دیں, خود لے جانے یا صدقہ کرنے کی اجازت نہیں, نہ ہی سنت کفن مکمل ہونے کے بعد اس بچے ہوئے حصے کو کفن میں شامل کرنے کی اجازت ہے. نمبر 13, غسل و کفن میں کسی طرح کے غیر شرعی مطالبے کو پورا نہ کیا جائے, مثلا میت کے زیر ناف و بغل وغیرہ کے بال کاٹنا میت کو زینت نہیں دے سکتے, لہذا سرما وغیرہ نہ لگائیں. یوں ہی بعض مقامات پر کنواری لڑکی کو دلہن بنایا جاتا ہے اور بعض مقامات پر کنوارے لڑکے کو بھی دولہا بناتے ہیں, اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں. سمجھانا ممکن ہو تو حکمت کے ساتھ سمجھائیں, خود ان افعال میں ہرگز شریک نہ ہو. میت کی داڑھی یا سر میں کنگا کرنا یا ناخن کاٹنا یا کسی جگہ کے بال کاٹنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے, لہذا ان امور سے بھی بالکلیہ مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. بہار شریعت حصہ 4 جلد اول صفحہ 815 میں ہے. میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال موننا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں. ہاں, اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں, اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں. نمبر 14, اگر کسی نے اپنے پاس کپڑے کا تھان اس لیے رکھا ہو کہ اس سے کفن کے لیے میت کے اہل خانہ سے قیمتاً اس کو بیچے گا, تو اس میں چند باتوں کی احتیاط انتہائی ضروری ہے. اگر کفن اہل میت کو فروخت کر رہے ہیں تو پہلے سے قیمت وغیرہ طے کرنی ہوگی اور واضح کرنا ہوگا کہ یہ اس کا اپنا کپڑا ہے جو وہ فروخت کر رہا ہے. بیع یعنی خرید و فروخت درست ہونے کی دیگر شرائط بھی مد نظر رکھنی ہوں گی. نیز ایسا ہرگز نہ ہو کہ اہل خانہ نے اگر پہلے سے کفن منگوایا ہوا ہے تو یہ بزد ہو کہ اس سے کفن خریدا جائے. عافیت اسی میں ہے کہ غسل دینے والے اہل میت سے کفن کی خرید و فروخت کا معاملہ نہ ہی کریں بلکہ ان کو خود بندوبست کرنے کا کہہ دیں. نمبر 15، غسل و تکفین کے بعد اہل میت کے ساتھ بیٹھنا شرعاً و مروتاً ممکن ہو تو ضرور بیٹھے اور دل جوئی کرے. اگر شرعاً درست نہ ہو، مثلاً بے پردگی ہوتی ہے یا حالت کا تقاضا ہے کہ نہ بیٹھا جائے تو نہ بیٹھیں. نماز جنازہ پڑھانے کے مدنی پھول. نمبر 16، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اولاً مجلس تجہیز و تکفین کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ٹیسٹ پاس ہونا ضروری ہے. اسی طرح امامت کروانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی قراءت درست ہو، نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ جانتا ہو اور ضروری بنیادی مسائل بھی جانتا ہو. نمبر 17، اگر میت کے گھر سے قبرستان کا فاصلہ زیادہ ہو تو بعض اوقات بس یا ٹرک وغیرہ کے ذریعے میت کو لے جانے کی ترکیب کی جاتی ہے. دوران سفر اگر اصلاحی بیان کیا جائے تو اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ زبانی بیان نہ کریں بلکہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ پڑھ کر سنائیں اور قبرستان میں حاضری کے آداب بیان کیے جائیں. نمبر 18، قبرستان پہنچ کر اگر قبر پر پاؤں رکھے بغیر قبر تک پہنچنا ممکن ہو تو جائیں، اور اگر ممکن نہیں تو فقط اتنے ہی افراد جائیں جن کی تدفین میں ضرورت ہے، باقی افراد باہر کھڑے رہیں. دوسروں کو سمجھانا ممکن ہو تو پیار و محبت سے جائیں. اگر فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو اس موضوع پر بات نہ کریں لیکن خود نہ جائیں. نمبر 19، قبر کے پاس چار پائی اس احتیاط سے رکھیں کہ کسی دوسری قبر پر چار پائی کے پائیوں میں سے کوئی پایا نہ رہے، اور قبر کی قبلہ جانب رکھیں اور اتاریں بھی قبلے ہی کی جانب سے. نمبر 20، اگر جنازہ کسی اسلامی بہن کا ہے تو محارم ہی سب کام انجام دیں، قبر میں اتارنے میں غیر محرم ہرگز شامل نہ ہو سوائے اس صورت میں جہاں شریعت اجازت دیتی ہو. نمبر 21، قبر میں اتارنے کا طریقہ اور اس سے متعلق ضروری مسائل، مثلاً لٹانے کا طریقہ، قبر میں پکی اینٹیں ہوں تو گیلی مٹی لیپنا، عہد نامہ وغیرہ رکھنے کا طریقہ وغیرہ لازمی سیکھ لیں. مجلس کے تحت جو ٹیسٹ کا نظام ہے اس سے گزر کر ہی تجہیز و تکفین میں شریک ہوں. نمبر 22، قبر میں اتارتے وقت اور میت کو لٹاتے وقت لوگ طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں، جو طریقہ مسنونہ ہے اس کے خلاف کسی کی بات ماننے کی اجازت نہیں. نمبر 23، قبر پر مٹی دینے میں بھی حتی الامکان مسنون طریقہ ہی پر عمل کروائیں. تدفین کے بعد معمولات اہل سنت کے مطابق فاتحہ، اذان، تلقین وغیرہ کی ترکیب کریں. میت کی خیر خواہی کے لیے جتنا ممکن ہو قبر پر ذکر و اذکار نعت خوانی کرتے ہوئے ٹھہرے رہیں. 12، میت کے گھر موت والے دن سے تیسرے دن تک جو کھانا بطور دعوت میت بنایا جاتا ہے اس کے کھانے کی شرعاً اجازت نہیں، لہذا ہرگز اس کھانے کو نہ کھائیں. نمبر 25، اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو بھی میت کے گھر یا سویم وغیرہ میں بیان کرتے ہیں وہ تمام تر بیان مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل سے ہی کریں اور موجودہ ماحول کی مناسبت سے ہی موضوع اختیار کریں. مثلا ویران محل، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، قبر کی پہلی رات، قبر کا امتحان، قبر والوں کی 25 حکایات وغیرہ. نیز کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ میں بھی 3 بیانات دیے گئے ہیں. نمبر 26، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن میت کے گھر والوں سے میت کے ایصال ثواب کے لیے عطیہ، ڈونیشن دینے کی ترکیب کرتے ہیں یا گھر والے خود پیشکش آفر کرتے ہیں تو وہ انہی الفاظ میں وصول کریں جو کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ میں لکھ کر دیے گئے ہیں، اور جس سے لے رہے ہیں اس کو بھی اچھی طرح بات سمجھا دیں. اسلامی بہنوں کے لیے چند علیحدہ مدنی پھول. نمبر 27، اسلامی بہنوں سے رابطہ صرف اسلامی بہن ہی کرے گی یا ان کے محارم کے ذریعے ہی ترکیب کی جائے گی، مکمل معلومات اور اطمینان کے بعد ہی کسی کے یہاں غسل دینے کے لیے جائیں. نمبر 28، اسلامی بہنیں اپنا نمبر کسی کو نہ دیں، اگر میت کے گھر میں بھی کوئی مانگے تو شوہر یا محرم کا دے دیں. 29، شہر میں ایسے مقامات پر غسل دینے جانا پڑے جو اپنے علاقے سے دور ہے اور راستے میں بے آباد علاقے آتے ہیں تو محرم کے ساتھ جائیں، یا بس میں ایسا سفر ممکن ہو جس میں جان و عزت کی حفاظت ہو تو جائیں. نمبر 30، اگر غسل دینے والی اسلامی بہن شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت سے ہی جائے، اور غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں والدین کی اجازت سے ہی جائے. مجلس تجہیز و تکفین دعوت اسلامی 1 ذی قعدۃ الحرام 1437 سنہ ہجری، 5 اگست 2016 سنہ عیسوی. مرحوم والدین کے حقوق سے متعلق 12 مدنی پھولوں کا رضوی گلدستہ. نمبر ایک, مرنے کے بعد سب سے پہلا حق ان کے غسل و کفن اور نماز و دفن کا انتظام کرنا ہے, اور ان معاملات میں سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھا جائے تاکہ ان کے لیے ہر خوبی و برکت اور رحمت و وسعت کی امید ہو. نمبر دو, ہمیشہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے اور کبھی بھی اس سے غفلت نہ کرے. نمبر تین, صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کا ثواب انہیں پہنچاتا رہے. اپنی نمازوں کے ساتھ کچھ نوافل اور فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھ کر بلکہ جو بھی نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور تمام مسلمانوں کو ایصال کرتا رہے کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت ترقیاں پائے گا. نمبر چار, اگر ان پر قرض ہو تو اس کو ادا کرنے میں جتنا ہو سکے جلدی کرے اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھے. اگر خود ادا نہ کر سکے تو عزیزوں قرابت داروں سے مدد لے, اور یہ بھی نہ ہو تو نیک مال داروں سے امداد لے. نمبر پانچ, ان کا کوئی فرض ادا ہونے سے رہ گیا تو بقدر قدرت اس کی ادائیگی میں کوشش کرے. مثلا حج فرض تھا اور نہ کیا تو اب خود ان کی طرف سے حج کرے یا حج بدل کروائے. اسی طرح زکوٰۃ یا عشر کی ادائیگی باقی ہو تو اسے ادا کرے, یا نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دے. اسی طرح جو کچھ اس کے ذمے باقی ہو اس سے خلاصی کے لیے کوشش کرے. فدیہ سے متعلق مزید تفصیل کے لیے صفحہ نمبر 198 ملاحظہ فرمائیے. نمبر چھ, شرعی اصول کے مطابق انہوں نے جو جائز وصیت کی ہو اسے پوری کرنے میں ہر ممکن کوشش کرے, اگرچہ شرعاً اس پر لازم نہ ہو. یوں ہی دل راضی نہ ہو جب بھی اسے پوری کرے. مثلا وہ اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی کے لیے آدھی جائیداد کی وصیت کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں وارثوں کی اجازت کے بغیر اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا. حاشیہ, میراث سے متعلق شرعی احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے کا ضرور مطالعہ فرمائیے. لیکن اولاد کے لیے بہتر ہے کہ ان کی وصیت مانے اور اپنی خواہش کے بجائے ان کی خوشی پوری کریں. نمبر سات, ان کی ہر جائز قسم ان کی وفات کے بعد بھی پوری کرتا رہے. مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلا جگہ نہ جائے گا یا فلا سے نہ ملے گا یا فلا کام کرے گا, تو اب یہ خیال نہ کرے کہ وہ تو ہے ہی نہیں, ان کی قسم کا کیا اعتبار. نہیں, بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہے جیسے ان کی حیات میں رہتا. ہاں اگر شریعت کے خلاف ورزی ہو تو اب ان کی قسم پوری نہ کرے, اور یہ حکم قسم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر جائز کام میں ان کی مرضی کا خیال رکھے. نمبر آٹھ, ہر جمعات المبارک ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے, وہاں قدرے یعنی تھوڑی بلند آواز سے یاسین شریف کی تلاوت کرے اور ان کی روح کو اس کا ثواب ایصال کرے, اور جب بھی ان کی قبر کے پاس سے گزر ہو سلام و فاتحہ پڑھے. نمبر نو, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرتا رہے. نمبر دس, ان کے دوستوں سے دوستی نبھائے, ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام کرے. نمبر گیارہ, کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوائے. نمبر بارہ, سب سے اہم ترین افضل ترین اور زندگی بھر کے لیے یہ حق ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کر انہیں قبر میں رنج نہ پہنچائے, کیونکہ اس کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے. نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا رہتا ہے, اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے دل پر صدمہ ہوتا ہے. ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ قبر میں بھی انہیں رنج پہنچائے. نزع کی کچھ علامتیں. حجت الاسلام, حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نزع کے وقت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, روح نکلنے کے وقت اس کے حلق میں سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے, رنگ بدل کر مٹیالا ہو جاتا ہے, گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا, اور وہ اس کی اصل فطرت ہے, اس کی رگیں کھینچ جاتی, آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے, ہونٹ سکڑ جاتے, زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی, اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. لواحقین کے لیے مدنی پھول. عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائے اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ غسلِ میت کے لیے جائیں تو اہل خانہ میں سے کسی سمجھدار فرد کو یہ مدنی پھول پیش کریں، ضرورتاً کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ چاہیں تو فاتحہ کا طریقہ، قبر والوں کی 25 حکایات اور چمکدار کفن سے مدد حاصل کیجئے۔ نمبر ایک، غسل کے برتن دھو کر بعد میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر دو، نوحہ ہرگز نہ کرنے دیں۔ نمبر تین، ہو سکے تو تعزیت کے لیے جمع ہونے والوں کے درمیان موقع کی مناسبت سے چادر بچھا کر 70,000 بار کلمہ طیبہ کا ختم کروائیں اور میت کو ایصال ثواب کیجئے۔ ممکنہ صورت میں درس وغیرہ کی ترکیب بھی کی جائے۔ نمبر چار، ہر جمعہ قبرستان جانے، مرحوم یا مرحومہ کی قبر پر پھول ڈالنے اور سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اسلامی بہنیں اپنے گھر کے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائیں۔ نمبر پانچ، ایصال ثواب کے لیے نوافل اور صدقہ و خیرات کا معمول بنائیے۔ نمبر چھ، میت کے ذمے قرض یا کسی کا مالی مطالبہ ہو تو جلد سے جلد ادائیگی کی ترکیب کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میت اپنے دین میں گرفتار رہتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین ادا نہ کیا جائے۔ نمبر سات، میت کے ذمہ نماز روزے قضا ہوں تو ان کا فدیہ ادا کیجیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی باقی ہو تو اس کی اور فرض حج نہ کرنے کی صورت میں حج بدل کی بھی ترکیب کیجیے۔ نمبر آٹھ، میت کے ایصال ثواب کے لیے وسعت ہو تو مسجد بنوا دیں، ورنہ مسجد، مدرسۃ المدینہ، جامعات المدینہ کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ نمبر نو، مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل اور بیانات کی سی ڈیز تقسیم کیجیے، میت کو زبردست ثواب پہنچتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر دس، اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا ہو تو سب بھائی بہن یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچتے رہیں گے، کیونکہ اولاد کے اعمال والدین کو پیش کیے جاتے ہیں، اچھے پر خوش اور برے پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی انعامات پر عمل اور ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ تجہیز و تکفین کی تربیت کے مدنی پھول، از اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین۔ نمبر ایک، تجہیز و تکفین ذمہ داران علاقہ سطح، ہر ماہ علاوہ رمضان علاقہ سطح پر تجہیز و تکفین کی تربیت کی ترکیب بنائیں۔ بہتر یہ کہ مدنی ماہ کے آخری عشرے میں کوئی بھی دن ہفتہ وار سنت و برے اجتماع، تربیتی حلقے، علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کے علاوہ مقرر کر کے اجتماع گاہ میں یا ایسی جگہ جو ہفتہ وار سنت و برے اجتماع شروع کرنے کے مدنی پھولوں کے مطابق ہو، ماہانہ تربیت کی ترکیب بنائی جائے۔ تجہیز و تکفین کی تربیت سے کم از کم ایک ہفتہ قبل ہفتہ وار سنت و برے اجتماع اور تربیتی حلقے وغیرہ میں تجہیز و تکفین کی تربیت کے لیے ترغیبی اعلان ضرور کیا جائے۔ دورانیہ 3 گھنٹے ہو اور شرکا کم از کم 26 اور زیادہ سے زیادہ 41 ہو۔ ملک و بیرون ملک میں اگر کہیں مخصوص جگہ پر ہی غسل میت ہوتا ہو تو اس جگہ پر بھی تجہیز و تکفین کی تربیت کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ شرعی اور تنظیمی طور پر کوئی حرج واقع نہ ہو۔ نمبر تین، تجہیز و تکفین کی تربیت کے لیے ایک دن یا لگاتار دو دن کی قید نہیں ہے۔ تجہیز و تکفین ذمہ داران علاقہ سطح، علاقہ مجلس مشاورت ذمہ داران اپنی سہولت کے مطابق ترکیب بنائیں، البتہ لگاتار دو دن کو ترجیح دی جائے۔ نمبر چار، ہر حلقے سے کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ 8 نئی اسلامی بہنوں، سے مراد ایسی اسلامی بہنیں جن کی مدنی ماحول سے وابستگی پرانی ہو مگر زیادہ تنظیمی کاموں کی ذمہ داری نہ ہو۔ اس کے ساتھ عوام اسلامی بہنیں جو غسل میت سیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہوں کو بھی تربیت میں شرکت کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ غسل میت کی تربیت کا مقصد یہی ہے کہ ہر عاشق رسول غسل میت دینا سیکھ جائے، تاکہ وہ اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں وغیرہ کی خود ہی تجہیز و تکفین کی ترکیب بنا سکیں۔ تجہیز و تکفین ذمہ داران ڈویژن اور ملک سطح، جامعات المدینہ للبنات، مدرسۃ المدینہ للبنات و دار المدینہ للبنات کی طالبات و معلمات و ناظمات کو بھی تجہیز و تکفین کی تربیت میں شرکت کی ترغیب دلائیں، تاکہ انہیں بھی اس مدنی کام سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ یاد رہے، جامعات المدینہ، مدرسۃ المدینہ دار المدینہ للبنات کی پڑھائی میں ہرگز حرج نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی پروفیشنل غسالہ جو خود دلچسپی رکھتی ہو اور تجوید و تکفین سیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بھی تجوید و تکفین کی تربیت میں بلا کر سکھانے کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. لیکن یاد رہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہوگا کہ یہ غسل میت کا درست طریقہ سیکھ لیں. ہم انہیں اپنے تنظیمی اصولوں وغیرہ کا پابند نہیں کریں گے. نمبر 5، علاقہ سطح پر تجوید و تکفین کی تربیت کی صرف انہی اسلامی بہنوں کی ترکیب بنائی جائے جو تجوید و تکفین تفتیش مجلس سے ٹیسٹ میں اوکے ہو چکی ہوں. نمبر 7، تجوید و تکفین کی تربیت والے دن غسل و کفن کا طریقہ سکھاتے وقت مطلوبہ اشیاء یعنی روئی، 2 عدد چادریں، 3 عدد مگ، 1 پیکٹ اگربتی، 1 عدد ماچس، 1 عدد تولیہ، 1 عدد صابن، کینچی، کفن کا کپڑا، چٹائی، سوئی دھاگا، پھولوں کی لڑی اور کافور کی ترکیب بنائی جائے. ان اشیاء کے لیے چندہ نہ کیا جائے بلکہ ذاتی رقم سے ترکیب بنائی جائے. یاد رہے غسل میت کی تربیت میں پانی استعمال نہ کیا جائے. نمبر 8، تجوید و تکفین کی تربیت والے دن تجوید و تکفین سیکھنے والوں کے لیے پیکٹ بنا لیے جائیں جس کو اخراجات کے مطابق قیمتاً دیا جائے. پیکٹ میں یہ اشیاء ہوں: 3 عدد نقش نالین پاک، 3 عدد شجرہ شریف پاکٹ سائز، 3 عدد عہد نامے، 3 عدد سبز گنبد کی تصویر چاہے تو سٹیکر ہو، 1 عدد چھوٹی بوتل آب زمزم، 1 عدد رسالہ مردے کی بے بسی یا قبر کی پہلی رات، 1 پیپر مطلوبہ اشیاء، 1 عدد رسالہ فاتحہ کا طریقہ، 1 چھوٹا پیکٹ خاک شفا چٹکی بھر اگر میسر ہو تو، 3 پیکٹ مدینے پاک کی کھجور کی گٹھلیاں، 1 پیکٹ میں 2 ہوں، 1 عدد نیل پالش ریموور اور 1 پیپر قیامت تک کے لیے عذاب سے حفاظت. اگر پروفیشنل غسالہ پیکٹ لینا چاہے تو دیا جا سکتا ہے. اگر مکتبۃ المدینہ سے بآسانی کفن کے 3 انمول تحفے کا پرچہ دستیاب ہو جائے تو پھر پیکٹ میں عہد نامہ، عذاب قبر سے حفاظت کی دعا اور قیامت تک کے لیے عذاب سے حفاظت کے بجائے صرف یہی پیپر 3 عدد ڈال دیے جائیں. نمبر 9، تجہید و تکفین کا طریقہ سکھاتے وقت پیش نظر رکھنے والے مدنی پھول. تجہید و تکفین کی تربیت والے دن تجہید و تکفین سکھاتے وقت درج ذیل مدنی پھولوں کے مطابق ترکیب بنائی جائے. نمبر 1، غسل میت کا طریقہ سکھاتے وقت پیکٹ بھی سامنے رکھا جائے اور درمیان میں جس چیز کا تذکرہ ہو وہ نکال کر وضاحت کے ساتھ سمجھایا جائے. نمبر 4، اگر تجہید و تکفین کی تربیت کے لیے کسی کو تختہ نہ مل سکے تو اس کے نعم البدل کے طور پر اونچی چیز کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. نمبر 5، تربیت والے دن تجہید و تکفین کا عملی طریقہ گڑیا کھلونے پر کر نہ بتایا جائے. نمبر 6، سکھانے کے دوران اول تاخیر سنجیدگی برقرار رکھی جائے، بالخصوص جس اسلامی بہن کو میت کے طور پر منتخب کیا جائے وہ انتہائی سنجیدہ ہو. نمبر 7، بہتر یہ کہ تربیت کے اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت اور بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے پڑھا جائے. نمبر 9، اسلامی بہنوں کی یہ تربیت بھی کی جائے کہ جس گھر میں میت ہو گئی ہو اس وقت ان کے گھر میں جو سمجھدار اسلامی بہنیں ہوں انہیں حالات اور نوعیت کے اعتبار سے لواحقین کو سمجھانے والے مدنی پھولوں کی مدد سے سمجھانے کی ترکیب بنائی جائے. نیز حسب ضرورت عدت و سوگ کے مسائل سے آگاہی فراہم کی جائے. تجہید و تکفین کی تربیت کے لیے ترغیبی اعلان از اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین. اسلامی بہنوں، اللہ عز و جل نے ہمیں اس عارضی دنیا میں ایک معین مدت کے لیے بھیجا ہے. جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تو ہمیں اس ناپائیدار دنیا سے کوچ کرنا پڑے گا اور غسل و کفن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسلامی بہنوں، میت کو غسل دینا ایک ایسا کام ہے کہ سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن افسوس کے دین سے دوری کے باعث اکثر اسلامی بہنیں میت سے خوف محسوس کرتی ہیں، میت کے قریب نہیں آتی اور ہاتھ نہیں لگاتی. اس وجہ سے میت کو اکثر خلاف سنت غسل دیا جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مردے کی بے بسی میں شرح الصدور کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا ہے کہ تجھے خدا عز و جل کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ لہذا ہمیں خود بھی شریعت کے مطابق میت کو غسل دینے کا طریقہ ضرور سیکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے۔ الحمدللہ ہی عز و جل ہر ماہ تجہیز و تکفین کی تربیت دی جاتی ہے، اور اس بار بروس ڈیش بتاریخ ڈیش بمقام ڈیش بوقت ڈیش تا ڈیش اسلامی بہنوں کو غسل میت کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ تمام اسلامی بہنیں وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ اس تربیت میں وہ تمام اسلامی بہنیں شرکت کر سکتی ہیں جو غسل میت دینے کے لیے جا سکتی ہوں۔ اپنی سہولت کے مطابق جو اوقات وہ بتائیں گی انہی اوقات میں ان کو غسل میت کے لیے بھیجنے کی ترکیب بنائی جائے گی۔ لہذا جو اسلامی بہنیں غسل میت کے لیے جا سکتی ہیں وہ ضرور غسل میت کی تربیت میں تشریف لائیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 312 میں ابن ماجہ شریف کے حوالے سے منقول ہے، البم نمبر 9 پیج نمبر 312۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ جو غسل میت میں شرکت کریں ان کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے بیان نماز جنازہ کا طریقہ میں یوں دعا فرمائی ہے، دعائے عطار: یا اللہ عز و جل، جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شریعت کے مطابق غسل میت دیں انہیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرما، انہیں مدینے میں موت دے اور ان کا غسل مدینے میں ہو اور بقی ان کا مدفن بنا دے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چنانچہ امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کی دعاؤں سے حصہ پانے کے لیے ضرور تجہیز و تکفین کی تربیت حاصل کریں۔ جو اسلامی بہنیں اپنے گھروں سے غسل میت کے لیے جانے کی ترکیب بنا سکتی ہیں صرف وہی اسلامی بہنیں اپنا نام، رابطہ نمبر، ایڈریس اور کس وقت با آسانی غسل میت کے لیے جا سکتی ہیں یہ ضرور لکھوا دیں۔ مدنی پھول، دن، وقت اور مقام اعلان میں بتا دیا جائے۔ ذیلی حلقہ کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین اسلامی بہنیں، ماہانہ علاقائی کارکردگی فارم تجہیز و تکفین اسلامی بہنیں، ڈویژن کارکردگی فارم تجہیز و تکفین اسلامی بہنیں، ماہانہ کابینہ کارکردگی فارم تجہیز و تکفین اسلامی بہنیں، ماہانہ کابینات کارکردگی فارم تجہیز و تکفین اسلامی بہنیں، ماہانہ ملک کارکردگی فارم تجہیز و تکفین اسلامی بہنیں، تقابلی جائزہ۔ ذیلی حلقہ کارکردگی فارم برائے مجلس تجہیز و تکفین اسلامی بہنیں، علاقائی کارکردگی فارم تجہیز و تکفین اسلامی بھائی، ڈویژن، کابینہ، کابینات، ملک، اس کتاب سے حاصل کیا جا سکتا ہے، فوٹو کاپی کرائی جا سکتی ہے۔ مزید اسلامی بہنوں کے فارمز کے تعلق سے تقابلی جائزہ، ماہانہ مصروفیت کی نوعیت، پیشگی جدول بھی۔ سورۃ البقرہ کا ابتدائی رکوع:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
سورہ یاسین شریف کے فضائل: حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی جے اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی جائے گی، اور جس شخص نے رات کے ابتدا میں اس کی تلاوت کی، اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی، تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی، اللہ عز و جل اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
سورہ ملک کے فضائل. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی بے شک. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سورہ پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک اور یہ سورت اپنے اہل و عیال اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ اس کی انہیں تعلیم دو کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. تو یہ سورت روکنے والی ہے, عذاب قبر سے روکتی ہے. تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے. جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو. چاند دیکھ کر اس سورہ کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا, اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم
ميت کا اعلان فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون انشاء اللہ عز و جل مرحوم یا مرحومہ کی نماز جنازہ بعد نماز فلاں فلاں مقام پر ادا کی جائے گی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں بالغ کی نماز جنازہ سے قبل یہ اعلان کیجئے مرحوم کے عزیز و احباب توجہ فرمائیں مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری یا حق تلفی کی ہو یا آپ کے مقروض ہو تو ان کو رضائے الہی کے لیے معاف کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا نماز جنازہ کی نیت اور اس کا طریقہ بھی سن لیجئے میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے اگر یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو کوئی حرج نہیں آپ کے دل میں نیت ہونی ضروری ہے کہ میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے ثنا میں وتعالی جدوکا کے بعد وجل ثناؤکا کا اضافہ کیجئے دوسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھیے وجل ثناؤکا کا اضافہ کیجئے دوسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھیے تیسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیے اور بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیے جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کو کھول کر لٹکا دیجئے اور امام صاحب کے ساتھ قاعدے کے مطابق سلام پھیر دیجئے تلاوت سے قبل یہ اعلان کیجئے انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی سورتیں پڑھی جائیں گی انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے پھر اذان دی جائے گی اس کا جواب دیجئے پھر دعا مانگی جائے گی مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک یعنی تیرا رب کون ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کہتا ہے کہہ دے یہ میرا رب ہے ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے اذان سے رحمت نازل ہوتی میت کا غم ختم ہوتا اس کی گھبراہٹ دور ہوتی آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں